كتاب المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر وهي إيداع أولا وتوكيل عند عمله وشركة إن ربح وغصب إن خالف وبزاعة إن شرط كل الربح للمالك وقرض إن شرط للمضارب. مضاربت بھائی آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا بھائی, مضاربت کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک آدمی کا ہو, محنت دوسرے آدمی کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کیا جائے. بھائی نفع آپس میں کیا کیا جائے, تقسیم کیا جائے بھائی. اب چاہے وہ نصف نصف تقسیم ہو, ثلث کے ساتھ تقسیم ہو, یا جس طرح بھی کر لیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا نصف تو یاد رکھو جو رقم دیتا ہے جس کے پیسے ہیں وہ رب المال کہلاتا ہے, اور وہ شخص جس کی محنت ہے اور عمل ہے وہ مضارب کہلاتا ہے. جس کے مال ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ رب المال. اور جس کے محنت اور عمل ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مضارب کہلاتا ہے, مضارب کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ عقد شرکت فی الربح بمال من رجل وعمل من آخر, یہ عقد شرکت ہے فی الربح. کس کے اندر شرکت ہے بھائی؟ نفع میں شرکت کا عقد ہے. بمال کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ. بمال من رجل بھائی, یعنی یہ عقد ہے بمال من رجل وعمل من آخر, کہ مال ایک شخص کی طرف سے ہو اور عمل دوسرے شخص کی طرف سے تو ہو. تو یہ عقد جو ربا میں شرکت کا ہے کہ مال ایک شخص کی طرف سے ہو اور عمل دوسرے کی طرف سے, یہ مضاربت کہلاتا ہے. کہتے ہیں وہی ایداع اولن, اولن تو یہ امانت رکھوانا ہے بھائی. اولن کیا ہے؟ یہ امانت کے حکم میں ہے. بھائی دیکھو آپ ماہر ہیں تجارت کے اور میرے پاس مال ہے, میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں کہ جاؤ اس سے کیا کرو, تجارت کرو اور نفع ہم آپس میں برابر برابر نصف نصف تقسیم کریں گے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جو اولاً میں نے مال دیا آپ کو تو یہ کس کے حکم میں ہے؟ امانت بھائی. کس مال کس حکم میں ہے آپ کے پاس؟ تو یہ تو یہ مضاربت اولاً امانت رکھوانے کے حکم میں, اسی طرح جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائے, کیونکہ یہ مال جو ہے آپ کے پاس اس کا حکم کیا ہے؟ امانت والا حکم ہے. وتوکیل عند عملہ, اور یہ وکیل بنانا ہے عمل کے وقت بھائی. جب آپ کام شروع کر دیں گے تو یہ آپ کیا ہوا, پہلے ایداع تھا, امانت کا حکم تھا, اب کس کا حکم ہے؟ توکیل والا حکم آ گیا. اب آپ میری طرف سے وکیل بن کر کیا کر رہے ہیں؟ میری رقم سے تجارت کر رہے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ شرکت ان ربیحا, اور یہ عقد شرکت کا ہے ان ربیحا, اگر نفع کما لیا. اب بھائی آپ نے تجارت بھی شروع کر دی اور پھر نفع بھی ہوا 500 روپے کا. اب اس 500 میں نصف نفع میرا ہے اور نصف نفع آپ کا بھائی, تو اب آپ شریک بن گئے میرے ساتھ. کس کے اندر؟ مال کے اندر شریک بن گئے. اب کل رقم کتنی ہو گئی؟ 1,500,000, اور 1,500,000 میں سے 1,250,000 میرا اور صرف 250,000 آپ کا. تو آپ کا اور میرا مال اکٹھا ہوا, تو کون سا عقد ہوا؟ عقد شرکت بن گیا بھائی. تو یہ شرکت ہو گئی, یہ مانا ہے وہ شرکت ان ربیحا, اور یہ شرکت ہے اگر نفع کما لے. وہ غصب ان خالفا, اور غصب ہے اگر مخالفت کر لی. بھائی دیکھو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف کپڑے کی تجارت کرنا, یا میں نے آپ سے کہا تھا صرف لاہور کے اندر کیا کرنا, تجارت کرنا, لیکن آپ نے میری مخالفت کر دی, کپڑے کے بجائے برتنوں کی بھی تجارت شروع کر دی ساتھ, یا اس کے بعد لاہور کی میں نے قید لگائی تھی, آپ نے گوجرانوالا میں بھی جا کر کاروبار شروع کر دیا بھائی, تو آپ نے یہ مخالفت کی, تو یہ کیا بن گیا؟ غصب بھائی. کیا بن گیا؟ غصب بن گیا. تو اس صورت میں پھر زمان آئے گا. ابھی تک زمان نہیں تھا مولانا, لیکن اب کیا آ جائے گا؟ غصب. اور غصب کی صورت میں کیا آیا کرتا ہے؟ زمان بھائی. تو یہ مانا وہ غصب ان خالف, اور غصب ہے اگر اس نے مخالفت کی. وہ بزاعت ان شرط کل الربح للمالک, اور یہ بزاع ہے, بضاعہ کہتے ہیں بھئی کہ ایک شخص رقم دے دوسرے کو اور وہ اس سے کام کرے اور جو نفع کمائے سارا کا سارا مالک کا ہو، سارا کا سارا کس کا ہو؟ مالک کا ہو، تو یہ بضاعہ کہلاتا ہے بھئی، سمجھ میں آیا بھئی؟ وَبِزَاعَتُن، اور یہ بِزَاعَ ہے عقد ان شرط، اگر شرط لگا دی گئی کُلُّ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ، سارے نفع کی کس کے لئے شرط لگا دی گئی؟ مالک، سارا نفع مالک کا ہوگا، تو یہ کیا ہوا؟ بِزَاعَ. وَقَرْضٌ، اور یہ قرض ہے ان شرط لِلْمُزَارِبِ، کہ اگر شرط لگا دی گئی سارے نفع کی لِلْمُزَارِبِ، کس کے لئے؟ مضارب کے لئے. بھئی میں نے آپ کو 1,00,000 دیئے اور شرط کیا لگائی گئی اس کے اندر کہ سارا نفع کس کا ہوگا؟ محنت کرنے والے کا. تو معلوم ہوا یہ قرض ہے، یہ میں کیا دے رہا ہوں؟ بطور قرض کے دے رہا ہوں، آپ کاروبار کریں نفع کمائیں بعد میں مجھے میرے پیسے واپس کرنے. اعلم ان فی ہذہ العبارت تساہلا، جان لے تو کہ اس عبارت کے اندر تساہل ہے، نرمی ہے مولانا. کیا کی گئی ہے؟ تساہل کی گئی، تساہل کیا گیا ہے بھئی، سمجھ میں آیا؟ یہ آسان بھئی، سمجھ میں، تساہل کا معنی نرمی کرنا بھئی، نرمی کرنا کسی معاملے کے اندر. مراد ہے چشم پوشی، اس عبارت میں کیا کی گئی ہے؟ چشم پوشی کی گئی، ورنہ بات ایسی نہیں جیسے کہ بیان کی گئی. یہ دراصل اشکال کرنا چاہتے ہیں بھئی ماتن پر. ماتن نے کیا کہا؟ کہ مضاربت اولاً کیا ہے؟ ادا امانت کا حکم ہے، اس کے بعد جب کام شروع کر دیا تو توکیل ہے، اور نفع کما لیا تو شرکت ہے، اور مخالفت کر لی تو غصب ہے، اور اگر سارا نفع مالک کے لیے ہونے کی شرط ٹھہرا دی تو یہ کیا ہے؟ بضاعت ہے، اور اگر سارا نفع مضارب کے لیے ہونے کی شرط ٹھہرا دی تو قرض ہے. کہتے ہیں بھئی یہ جو بضاعت اور قرض کو بیچ میں ذکر کر دیا یہ درست نہیں ہے بھئی، یہ درست کیوں؟ بھئی شروع میں کہہ دیا یہ عقد و شرکت، یہ کیا ہے؟ عقد شرکت، اور شرکت کس چیز میں ہے؟ پھر ربح، کس کے اندر؟ نفع کے اندر شرکت کا جو عقد ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ مضاربت. اور اگر نفع سارا کس کے لئے ٹھہرا دیا؟ مالک کے لئے، تو شرکت آئی ربا کے اندر؟ تو شرکت ہی نہیں آئی بھئی. اور اگر سارا نفع مضارب کے لئے ٹھہرایا تو پھر نفع میں شرکت آئی؟ نہیں نہیں. تو لہٰذا یہی مضاربت، اس میں اگر سارا نفع کس کے لئے ٹھہرا دیں؟ مالک کے لئے، تو یہ کیا کہلائی؟ بضاعت. بھئی تو یہ مضاربت ہے ہی نہیں، یہ تو سرے سے مضاربت ہے ہی نہیں. اور اگر سارا نفع مضارب کے لئے ٹھہر آیا تو پھر یہ قرض ہے، سرے سے مضاربت ہے ہی نہیں. تو اس کو مضاربت کے ساتھ ذکر کرنا، اس قرض اور بضاعت کو، یہ درست نہیں ہے بھئی، یہ الگ چیزیں ہیں بالکل بھئی، ان میں شرکت نہیں ہوتی، جبکہ مضاربت میں کیا ہوتی ہے؟ شرکت ہوتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں بھئی. اعلم ان فی ھذہ العبارت تساہلا، بھئی میں نے کیا کہا؟ با محاورہ کیا ترجمہ کریں؟ کیا مراد کیا ہے تساہل سے؟ نرمی یعنی چشم پوشی کی، بھئی یہ اصل میں ایسا نہیں تھا. وہو، اور وہ یہ کہ ان المضاربت اذا کانت عقد شرکت فی الربح، کہ جب مضاربت وہ عقد شرکت ہے ربا کے اندر، ربا کے اندر شرکت کا عقد ہے، فکیف تکون بضاعتا او قرضا، تو یہ بضاعت یا قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر تو شرکت ہوتی ہی نہیں. وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ تَغْلِيبِ، اور یہ ماتن نے کس طریقے پر فرمایا؟ تغلیب کے طریقے پر فرمایا، کہ غلبہ دے دیا. کیا کیا؟ غلبہ دے دیا بھئی. عقد کی کئی صورتیں تھیں، ایک کے اندر شرکت تھی، سمجھ میں آیا بھئی کہ کئی صورتیں، ایداع، توکیل، شرکت، غصب، یہ سارے کس کے تحت آ رہے تھے؟ کس کے تحت آ رہے تھے؟ مضاربت ہی کے تحت آ رہے تھے. تو دو چیزیں اور ساتھ آئیں، لیکن اس کی مضاربت کے تحت آنے والی چیزیں زیادہ تھیں، تو اسی کو غلبہ دے کر سب کو اس کے تحت کیا کر دیا؟ ذکر کر دیا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ تَغْلِيبِ، یہ تغلیب کے طریقے پر کہا، یعنی وہ مضاربت والی صورتوں کو غلبہ دے کر ساروں کو کس کے تحت بیان کر دیا؟ مضاربت کے تحت، اگرچہ حق ایسا نہیں بھئی. وَالْحَقُ وَأَنْ يَقُولَ، اور حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان المضاربت ایداع، مضاربت کیا ہے؟ ایداع، امانت رکھوانا ہے. و توکیل اور کیا ہے؟ توکیل ہے. و شرکت اور کیا ہے؟ شرکت ہے. و غصب اور غصب ہے. یہ الگ بات ہے، آگے الگ بات شروع ہو جاتی ہے. و دفع المال الى آخر لیعمل فیہ، اور دوسرے کو مال دینا، اس دفع المال اور مال دینا الاخر دوسرے شخص کو، لیعمل فیہ تاکہ وہ اس میں عمل کرے، بشرط اس شرط کے ساتھ کہ یکون الربح للمالک، کہ نفع سارا کس کا ہوگا؟ مالک ہوگا. بضاعت، یہ کیا ہے؟ تو یہ تو بالکل الگ چیز ہوئی، دفع المال دوسرے کو مال دینا اس شرط کے ساتھ، بضاعت یہ کیا ہے؟ بضاعت ہے. تو اس کو الگ ذکر کرنا چاہیے تھا بھائی. تو مضاربت کے لیے ایداع، توکیل، شرکت، غصب کی صرف چار صورتیں ہیں بھائی، باقی کو کیا ہونا چاہیے؟ الگ ہونا چاہیے. وہ بشرط یکون للعامل قرض، اور مال دینا دوسرے کو اس شرط کے ساتھ کہ سارا نفع کس کا ہوگا؟ عمل کرنے والے ہی کا ہوگا. قرض یہ کیا ہے؟ قرض ہے. فَنَظَمَتْ دَفْعَ الْمَذْكُورَ فِي سِلْكِ الْمُضَارَبَتِ تَغْلِيبًا، تو یہاں کل چھ صورتیں بنتی تھیں بھائی، ان چھ میں سے چار صورتیں کس کی تحت آتی تھیں؟ مضاربت کے تحت آتی تھیں. تو باقی دو صورتیں مال دینے کی جو ہیں ان کو بھی کس کے تحت ذکر کر دیا؟ مضاربت. تغلیباً ایسا کیا. تو فَنَظَمَتْ دَفْعَ الْمَذْكُورَ، پس پرو دیا ماتن نے مذکورہ ادائیگی کو، مذکورہ مال حوالے کرنے کو. دفع کا معنی دینا، مال. تو یہاں جو مال دینے کو پرو دیا، فی سلک، سلک کہتے ہیں لڑی کو مولانا، فی سلک المضاربتی، کس کی لڑی میں پرو دیا؟ مصار، انصاروں کو مضاربت ہی کی لڑی میں پرو دیا. تغلیباً کیا کرتے ہوئے؟ غلبہ دیتے ہوئے. وَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ اِن فَسَدَتْ فَلَا رِبْحَ لَهُ عِنْدَهُ، بھئی لہو کی ضمیر کس کو راجے؟ عِنْدَهُ کی ضمیر کس کو راجے؟ خود بتلا رہے ہیں، اے لا رِبْحَ لِلْمُضَارِبِ، لہو کی ہا ضمیر کس کو راجے؟ مضارب کے. عِنْدَهُ اے عِنْدَ الْفَسَادِ، عِنْدَهُ کی ہا ضمیر کس کو راجے؟ فساد کو. اور کہتے ہیں یہی مضاربت اجارہ فاسدہ بن جائے گی، ان فاسدت، اگر یہ کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے. اگر مضاربت فاسد ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ بھئی مضاربت کا اولا حکم کس چیز کا ہے؟ امانت کا. پھر کام شروع کر دے تو توکیل ہے. اس کے بعد نفع کما لے تو شرکت ہے. اور اگر مخالفت کر دے تو غصب ہے. اور اگر یہ مضاربت فاسد ہو جائے، کوئی ایسی شرط ٹھہرا دی جس کی وجہ سے فساد آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ اجارہ فاسدہ ہے. اجارہ، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے، یہ مضاربت ان فسادت. اگر یہ مضاربت کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے. اس صورت میں فلا ربح له، کوئی نفع نہیں ہوگا کس کے لیے؟ مضارب کے لیے. عندہ اے عند الفساد، جب کیا پایا جائے؟ تو جب بھی مضاربت فاسد ہو جائے، اس میں فساد آ جائے، تو نفع مضارب کو نہیں ملے گا. پورا سمجھ میں آئی؟ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیے کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو بھائی، تو مال میرا، محنت آپ کی، تو یہ اپنے مضاربت. لیکن میں نے شرط لگا دی کہ بھائی جتنا بھی نفع کماؤ گے اس میں سے ہزار میرا الگ ہوگا، باقی جتنا نفع ہوگا وہ آدھو آدھ تقسیم کر لیں گے بھائی، نصف نصف کیا کر لیں گے؟ پہلے ہزار میرا الگ رکھ دو گے بھائی، نفع میں سے میرا ایک ہزار الگ ہوگا، اور باقی نفع جو ہوگا تو وہ کیا کر لیں گے؟ ہم نصف نصف کر لیں گے. تو اب یہ مضاربت فاسد ہوئی، اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے سارا نفع ہی کتنا ہو؟ ایک ہزار، تو وہ تو میں لے لوں گا، اس دوسرے عمل کرنے والے بیچارے کو کچھ بھی. تو یہ مضاربت فاسد ہوئی. اور اس صورت کے اندر جب مضاربت فاسد ہوئی تو اس صورت میں مضارب کا نفع کے اندر کوئی حق نہیں، یعنی جتنا نفع ہوگا سارا کس کا ہوگا؟ جی رب المال کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ تو بھئی وہ جو محنت کر رہا ہے، کہتے ہیں بھئی اب یہ اجارہ، اس کو یہ اجارہ فاسدہ والا حکم دیں گے، اور اس میں اجر مثل دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ یعنی اس قسم کے کام پر جو اجرت دی جاتی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اب چاہے مثلا بھئی اس نے کام کیا اور کل نفع کتنا ہوا؟ نہیں، درمیان میں کیا ٹھہرا دی تھی میں نے؟ شرط ٹھہرا دی تھی بھئی. تو اس شرط کی وجہ سے مضاربت کیا ہوئے؟ فاسد. اب نفع اس نے کمایا مثلا 50,000، اس نفع کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اس کو اجر مثل دیا جائے گا، یعنی اس قسم کے کام کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ دے دی جائے گی، اور مثلا وہ بنتی ہے کتنی، 40,000 روپے، تو وہ اس کو دے دیے جائیں گے۔ بھئی یہ مہینہ بھر لگا رہا، اتنا ماہر تاجر ہو اور اس قسم کا کام کرے تو اس کو عموماً کتنے پیسے مہینے، اتنے ماہر ملازم ہو اس قسم کا کام کرتا تو عموماً مہینے کے اس کو کتنے دیے جاتے ہیں، 40,000 دیے جاتے ہیں۔ تو اب میں اس کو 40,000 کیا دے دوں گا، اجرت دے دوں گا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، اس نے کاروبار کیا کیا ہوا، لیکن یہ مضاربت فاسدہ ہے، اور اس میں کیا آتا ہے، اجرے اب میرے 10,000 بھی چلے گئے اور مزید بھی مجھے اس کو کتنے دینے پڑیں گے، 40,000 اس کے اجرت کے طور پر دینے پڑیں گے، بھائی جو اس نے مہینہ بھر کام کیا۔ یہ مانا ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں بل اجر و عملی ہی، تو اس فلا ربح له عنده، تو مضارب کے لیے نفع نہیں ہے جب فساد آ جائے، بل اجر عملی ہی، بل اس کے لیے کیا ہے، اس کے عمل کے اجر، یعنی اس کے عمل کی اجرت ہے، ربح اولا، چاہے نفع کمائے چاہے نفع نقصان ہو جائے، چاہے برابر معاملہ رہے چاہے نفع، تینوں صورتوں میں اس کو اجر مثل دینا پڑے گا۔ ولا یزاد علی ما شرط، اور یہ زائد نہیں ہونا چاہیے، علامہ شرطا کس کے، جس کی شرط ٹھہرائی گئی تھی، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے، امام، بھئی یہ معلوم ہوا یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، اجرت جتنی بھی بن جائے دینی پڑے گی، کیا کرنی پڑے گی۔ اب دیکھو 50,000 جو نفع کمایا تھا اس کا حصہ کتنا بنتا تھا، جو اگر طے کتنا ہوا تھا نصف نصف، تو اس کا حصہ کتنا بنتا تھا، 25۔ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کو اجر مثل ملے گا، لیکن وہ اجر مثل جتنا متاثر ٹھہرائی تھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور شرط جتنی ٹھہرائی تھی اس کے مطابق اس کا حصہ کتنا بنتا ہے، 25,000، لیکن اجرت مثل کتنی بن رہی ہے، 40,000، لیکن اب ہم اس کو کتنا دے دیں گے، 25,000 دے دیں گے، 25,000 سے زائد نہیں دیں گے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جتنا بنتا ہے دے دو، 40,000 بنتا ہے تو 40,000 ہی دینے پڑیں گے۔ یہ معنی ہے ولا یزاد علی ما شرط، اور زائد نہیں کیا جائے گا کس پر، جو مشروط ہوا تھا، خلافا لمحمد رحمہم اللہ، بخلاف کس کے، امام محمد رحمہ اللہ کے۔ ولا یضمن المال فیہا، اور مال کا ضامن بھی نہیں ہوگا، فیہا ای فی المضاربت الفاسدہ، ضمیر کا مرجع بتلا دیا کہ ضمیر کس کو راجع ہے، مضاربت فاسدہ کو، اور اس صورت میں مال کا ضامن بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا تھا بھائی مضاربت تو کیا ہو چکی ہے، فاسد، اور مضاربت کے اندر مال کس کے حکم میں ہوتا ہے، امانت کے حکم میں، کس کے حکم میں، تو کیا اب جب مضاربت فاسد ہوئی تو مال اب اس کا کیا حکم ہے، اب زمان آئے گا یا نہیں؟ کہتے نہیں، اب بھی زمان مضاربت صحیحہ کا جو حکم ہے، مضاربت فاسدہ کا بھی وہی حکم ہے۔ یہ معنی ہے ولا یضمن المال فیہا، اور مال کا ضامن نہیں ہوگا مضاربت فاسدہ میں، کما فی صحیحہ، جیسے کس کے اندر، صحیحہ کے اندر ضامن نہیں ہوتا تھا بھائی مضاربت صحیحہ میں۔ ولا یصح الا بمال یصح فیہ الشرکۃ، بھائی اور مضاربت صحیح نہیں ہے مگر ایسے مال کے ساتھ، یسے خفی ہی شرکت ہو، کہ جس کے اندر شرکت کیا ہو، صحیح ہو، یعنی درہم ہونے چاہیے یا دنانیر ہونے چاہیے یا سونا اور چاندی ہونے چاہیے، تو ان کے اندر شرکت صحیح ہے تو مضاربت بھی انہی کے ساتھ صحیح ہے، صحیح ہے بھائی۔ وہ تسلیم ہی، تسلیم کا عطف ہے مال پر بھائی، الا بمال، الا ولا یصح المضاربۃ الا بمال، اب اس بمال کی جگہ تسلیم رکھیں، ولا یصح الا بتسلیمہ الی المضارب، اور مضاربت صحیح نہیں ہے مگر مال کے سپرد کر دینے، الی المضارب، کس کے، مضارب، بھائی مضاربت میں ضروری ہے کہ مال کس کو حوالے کر دیا جائے، مضارب کے حوالے کر دیا جائے، اس کے قبضے میں دے دیا جائے بھائی، ورنہ یہ مضاربت صحیح کیوں بھائی، اس لیے کہ اس نے کام کرنا ہے آگے، تجارت کرنی ہے، اگر اس کا قبضہ ہی نہ ہو تو اس سے تجارت کر سکے گا، تجارت نہیں کر، اسی لیے کہا مضاربت صحیح نہیں ہے، الا مگر یہ کہ ایسے مال کے ساتھ جس میں شرکت صحیح ہو، وہ تسلیم ہی للمضاربی، اور مضاربت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ سپرد کیا جائے مال کو کس کے، مضارب کے، وہ شیوع الربح بینہما، اس کا بھی عطف اسی تسلیم پر کر لیں یا مال پر کر لیں بھائی، اور مضاربت صحیح نہیں ہے مگر کس کے ساتھ؟ الا بشیوع الربح بینہما، مگر یہ کہ نفع دونوں کے درمیان کیا ہو؟ شائع ہو، شائع ہو دونوں کے اندر درمیان بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مشترکہ ہو، یعنی کیا ہو؟ مشترکہ ہونا چاہیے، جتنا نفع کمائے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مشترکہ ہونا چاہیے. اور ابھی جو میں نے شرط لگائی تھی کہ 1000 میرا نکال لوگے اور باقی میں ہم دونوں شریک ہوں گے، یہ تو درست نہیں ہے مولانا. اس لیے کہ 1000، اس 1000 میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ شرکت ہونی چاہیے بھائی. تو اگر تھوڑا سا بھی الگ کر دیں جس میں شرکت نہ ہو تو مضاربت کیا ہو جائے گی؟ فاسد. تو سارے نفع میں شرکت ہونی چاہیے، یہ مضاربت میں ضروری ہے. اب وہ عام ہے شرکت، چاہے نصف نصف میں ہو کہ نصف آپ کا ہوگا اور نصف میرا، یا چاہے سلس میں ہو کہ سلس آپ کا ہوگا اور دو سلس میرے، یا ربع کے اندر ہو، وہ باقی اپنی مرضی ہے بھائی، جتنا طے کر لیں. یہ مانا ہے بھائی شیوع الربح بینہما ای لا یصح المضاربۃ، مضاربت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ نفع جو ہے شائع ہو ان دونوں کے بیچ. فتفسدو، بس مضاربت فاسد ہو جائے گی. ان شرط لاحدہما، اگر شرط لگا دی گی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، زیادہ تو 10، 10 کی زیادتی کی بھائی. کتنے کی شرط لگا دی گئی؟ 10، بطور مثال کے ذکر کیا مولانا. دیکھو ابھی وہی صورت میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جتنا نفع ہوا اس میں سے 1000 کس کے ہوں گے؟ میرے ہوں گے، اور باقی میں ہم دونوں شریک ہوں گے نصف نصف. تو دیکھو میں نے 1000 کا استثناء کر دیا، 1000 کو نکال دیا، اس 1000 میں شرکت ہے دوسرے کی، اس میں دوسرے کی شرکت نہیں. حالانکہ مضاربت میں تو شرط تھی کہ نفع کے اندر دونوں کیا ہونے چاہیے؟ شریک. لہذا یہ صحیح نہیں، لہذا فاسد ہو جائے گی. فتفسد، پس مضاربت فاسد ہو جائے گی. ان شرط اگر شرط لگا دی گئی لاحدہما، دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، زیادہ تو 20، 10 کی زیادتی کی، چاہے 10 کی زیادتی ہو یا جتنے کی بھی زیادتی ہو، بس زیادتی کی شرط لگا دی گئی. اعلم ان کل شرط یقطع الشرکۃ فی الربح او یوجب جہالۃ الربح یفسدھا، جان لے تو کہ ہر ایسی شرط یقطع الشرکۃ، جو شرکت کو کیا کر دیتی ہو؟ قطع کر دیتی ہو، ختم کر دیتی ہو. بھائی بھائی یہ جو میں نے شرط لگائی تھی اس نے 1000 کے اندر شرکت ختم کر دی یا نہیں کر دی؟ تو ہر ایسی شرط جو شرکت نفع کے اندر ختم کر دے، اور یوجب جہالت الربح، یا کیا واجب کر دے، کیا ثابت کرے؟ یثبت، یوجب بمانے یثبت، ثابت کرے، کیا ثابت کرے؟ جہالت الربح، نفع کے جہالت کے نفع کیا ہو؟ مجہول ہو. یفسدھا، تو یہ شرط کیا کر دیتی ہے؟ مضاربت کو فاسد کر دیتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صورتیں سمجھ میں آگئی بھائی؟ ہر ایسی شرط جس سے کیا ہو؟ شرکت ختم ہو جاتی ہو، یا ہر ایسی شرط جس کی وجہ سے نفع کیا ہو جاتا ہو؟ مجہول ہو جاتا ہو، تو اس صورت میں یہ مضاربت فاسد ہے. وَمَا عَدَاهُمَا مِنَ شُرُوطِ الْفَاسِدَتِ، اور اس کے علاوہ جو شروط فاسدہ ہیں، اللَّتِ تُفْسِدُ الْبَعَ، جو بیع کو کیا کر دیا کرتی ہیں، وہ شرطیں، لا تُفْسِدُ الْمُضَارَبَتَ، وہ مضاربت کو فاسد نہیں کرتی، بل يَبْتُلُ ذَلِكَ الشَّرْطُ، بلکہ وہ شرط کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے. وَقَذَا شَرْطُ الْوَزِعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ، اور اسی طرح وزیعہ کی شرط مضارب پر، یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی خسارے کی شرط، کہ بھئی اگر خسارہ ہوا تو کس پہ ہوگا؟ مال میں نے آپ کو دیا کہ جاؤ اسے نفع کرو، جس سے کاروبار کرو، جتنا نفع ہوگا ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا، لیکن اگر نقصان ہوا تو نقصان تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. یہ درست نہیں مولانا، یہ صحیح نہیں. تو یہ شرط باطل اور مضاربت صحیح بھائی. یہ معنی ہے وَقَذَا شَرْطُ الْوَزِعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ، اور اسی طرح مولانا خسارے کی شرط رکھنا مضارب پر. وَلِلْمُضَارِبِ فِي مُطْلَقِهَا أَن يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ إِلَّا بِأَجَلٍ لَمْ يُعْهَدْ، بھائی میں نے آپ کے ساتھ مطلق مضاربت والا عقد کیا، کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی. کیا کیا؟ یعنی کوئی قید نہیں لگائی. میں نے یہ نہیں کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا، میں نے یہ نہیں کہا صرف لاہور میں تجارت کرنا، میں نے یہ نہیں کہا صرف ایک مہینے تک عقد مضاربت ہے، نہ زمانے کی قید لگائی، نہ سامان کسی مخصوص سامان کی قید لگائی نہ کسی مخصوص مکان کی قید لگائی تو یہ مضاربت مطلق ہے. یہ مضاربت کیا ہے؟ مطلق ہے. تو مضاربت مطلقہ کے اندر مضارب کو اختیار ہے, مال کو نقد بھی بیچ سکتا ہے, ادھار بھی کیا کر سکتا ہے. ہاں اگر میں اس کو منع کر دیتا ہوں کہ بھئی نقد بیچنا ہے ادھار نہیں بیچنا, پھر اب ادھار بیچنا اس کا جائز نہیں. لیکن مطلق مضاربت میں بھئی نقد بھی بیچنا اس کے لیے جائز اور ادھار بیچنا بھی جائز, اس لیے کہ تاجروں میں عموماً ہوتا ہی اس طرح ہے, کوئی چیز نقد دی جاتی ہے تو کوئی ادھار دی جاتی ہے, سارے نقد دیتے ہی نہیں بھائی. وللمضارب فی مطلقہا, اور مضارب کے لیے فی مطلقہا ای فی مطلق المضاربت, مطلق مضاربت کے اندر اس کے لیے جائز ہے ایں بیا کہ وہ بیچے بھی نقدین, کس کے ساتھ؟ نقد کے ساتھ, و نصیعتین اور ادھار کے ساتھ, الا باجل مگر ایسی مدت کے ساتھ, لم یعہد جو معروف نہ ہو, جو معروف. بھائی دیکھو بھائی تاجر ادھار بھی چیزیں دیا کرتے ہیں لیکن کتنا دیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ عموماً اس جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کے اندر تاجر زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک کیا کر دیتے ہیں, مدت ادھار کر لیا کرتے ہیں, یا اس کے اندر دو ماہ تک کر لیتے ہیں تو دو ماہ تک تو اس کے لیے بھی ادھار کے ساتھ بیچنا جائز, اس سے زیادہ کے ساتھ بیچنا جائز, کیونکہ دو ماہ کی مدت پر ادھار بیچنا یہ تاجروں میں کیا ہے؟ معروف, لیکن اس سے زیادہ معروف نہیں ہے بھائی, اس سے زیادہ پر نہیں بیچتے بھائی. یہ معنی ہے الا باجل لم یعہد مگر ایسی مدت کے جو معروف نہ ہو. المراد بالمطلق, بھائی مطلق کا ملف متن میں آیا تھا, مطلق سے مراد یہ ہے ما لم یقید بزمان, یا ما لم تقید, وہ مضاربت ہے جو مقید نہ ہو, بزمان او مکان, کسی زمانے کے ساتھ, او مکان یا کسی جگہ کے ساتھ, نوع من التجارت یا تجارت کی ایک نوع کے ساتھ, زمانے کی بھی قید نہ ہو کہ ایک ماہ تک ہے, یا مکان کے صرف لاہور میں کرو کاروبار اس کی بھی قید نہ ہو, یا نوع کی بھی قید نہ ہو کہ صرف کس کا کاروبار کرو, کپڑے کا. وَأَن يَشْتَرِيَ وَيُوَكِّلَ بِهِمَا, اور یہ بھی اختیار ہے مضارب کو کس کے اندر بھائی؟ جی بھائی اسی پر عاطف ہے نا, اوپر کیا تھا؟ اَن يَبِيَا, تو اَن يَشْتَرِيَ اسی پر عاطف ہے, کہ مطلق مضاربت میں مضارب کے لیے جائز ہے اَن يَشْتَرِيَا کہ چیز کو خریدے, وَيُوَكِّلَ بِهِمَا اے بالبیع والشراء, اور بیع و شراء پر کسی کو وکیل بنائے, کیا کرے؟ وہ کاروبار کر رہا ہے, کاروبار میں کسی اور کو کہتا ہے جاؤ بھائی یہ چیز خرید کر لاؤ, یا کسی اور کو چیز دیتا ہے کہ جاؤ یہ چیز بیچ کر آؤ, تو یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ کرنا بھی جائز, کیونکہ تاجروں میں ایسا ہوتا ہے, ہر چیز خود نہیں بیچتے بلکہ بعض اوقات کیا مقرر کرتے ہیں؟ وکیل. تو یہاں بھی مضاربت مطلق ہے تو اس کو بھی عام تاجروں کی طرح اس کو بھی اجازت ہوگی وکیل بنانے کی. یہ معنی وہیں یشتری اس کے لیے جائز ہے خریدنا بھی, ویوکیلا بہما اور یہ کہ وہ وکیل بنائے ان دونوں پر یعنی بیع و شراء پر, ویسافر اور یہ بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ سفر کرے. بھائی سفر کر سکتا ہے یا نہیں؟ مطلق مضاربت میں, مطلق مضاربت میں سفر کر سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی آگے ذکر کریں گے اختلاف. بھائی امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کی اجازت نہیں, اگر اس کے اپنے شہر میں دیا ہے تو اسے سفر کی اجازت نہیں, کیونکہ اس پرانے زمانے میں تو تھا بھائی سفر کے اندر قافلوں کے ساتھ چلتے, اور اکثر کیا ہوتا تھا جی راستے میں ڈاکیٹ پڑ جاتے سارا کچھ لوٹ کر لے جاتے, بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ لوٹ کر لے جاتے, اور ہوتے بھی مولانا سکے تھے درہم و دنانیر وغیرہ ہوتے تھے, نوٹ تو ہیں تو چلیے چھپا لیے, نوٹ تو چھوٹی سی چیز ہے چھپ جائیں گے, لیکن وہ سکے جو ہیں آپ نے تھیلی اٹھائی ہوئی ہے پوری بھائی ہزار درہم کی, اب اس کو کیا کریں بھائی؟ تو چونکہ تو اس وقت بھائی خطرہ زیادہ تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سفر کرنا صحیح, کیونکہ یہ تو مال کو ہلاک کرنا ہے بھائی, سفر میں تو بہت خطرہ ہے بھائی, تو وہ فرماتے ہیں اگر اسی شہر میں دے تو اس کے لیے اس کے ساتھ سفر کرنا, تجارت کے لیے سفر کرنا دوسرے شہر کی طرف اس کے لیے جائز نہیں ہے. ہاں اگر دوسرے شہر میں دی ہے تو اس شہر سے اپنے شہر کی طرف سفر کر سکتا ہے, کیونکہ دراصل یہ تو سفر ہے ہی نہیں, یہ تو کیا کر رہا ہے اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سفر کر ہی نہیں سکتا بھائی، سمجھ میں کس اس صورت میں، جہاں جو بھی صورت، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ کیا کر سکتا ہے سفر، کیونکہ اس نے کوئی قید نہیں لگائی کہ صرف لاہور میں بیچو، گجرانوالا وغیرہ میں نہ بیچو. وہی مسافر اور اس مضارب کے لیے جائز ہے مطلق مضاربت کے اندر کہ وہ سفر کرے. وائندہ بھی وہ سفر رحمہ اللہ تعالی لیس لہ ان یسافر، اس کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے. وان ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو ان دفع فی بلدہ، کہ اگر رب المال نے اس کو اس کے مضارب کو اسی کے شہر میں مال دیا ہے تو لیس لہ ان یسافر، تو رب مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے، سفر کرے. وہ ان دفعہ فی غیر بلدی ہی، اور اگر رب المال نے مال دیا ہے مضارب کے شہر کے علاوہ میں کسی اور شہر میں، تو لہو ان یسافر الی بلدی ہی، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے، سفر کرے اپنے شہر کی طرف. ویبزع، اور مضارب کے لیے جائز ہے مطلق مضاربت کے اندر کہ ان یبزع، کہ وہ مال بطور بضاعت کے دے. مال بطور بھائی بضاعت تو سب سے انفع طریقہ ہے، دوسرے کو کیا دے دیا، مال دیا، سارا نفع کس کا ہوگا، جی مالک کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو بضاعت کے طور پر دے سکتا ہے. ولو رب المال، اگرچہ بضاعت کے طور پر رب المال ہی کو کیوں نہ دے دے، کس کو دے دے بھائی، مضارب کو میں نے کتنے دیے تھے، 1,00,000 روپے، وہ 1,00,000 میں سے 20,000 کسی آدمی کو دیتا ہے بطور بضاعت کے کہ لو یہ 20,000 لو، اس کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگاؤ اور اس سے جتنا نفع ہوگا سارا نفع بھی میرا ہوگا، تو یہ کرنا صحیح، یہ تو سب سے بہترین چیز ہے. سارا نفع ہی کس کو مل رہا ہے، اسی شخص کو مل رہا ہے جس کے پیسے ہیں بھائی، اگرچہ یہ پیسے وہ رب المال ہی کو کیوں نہ دے دے بطور بضاعت کی، یعنی میں نے 1,00,000 کیا تھا، وہ مجھے کو 20,000 دیتا ہے کہ یہ اپنے کاروبار میں ملائیں اور سارا نفع مجھے دے دیں، تو وہ پھر سارا نفع اس کے پاس جائے گا اور پھر بعد میں کیا کیا جائے گا، نصف نصف رب المال اور مضارب میں تقسیم ہوگا. یہ مانا اور جائز ہے اس کے لیے کہ وہ بطور بضاعت کے دے دے. ولا رب المال، اگرچہ کس کو دے دے، اگرچہ رب المال ہی کو دے دے. ولا تفسدو ہیا بھی، اور فاسد نہیں ہوتی ہیا المضاربتو، یہ مضارب بھی کس کے ساتھ، اس بضاعت کی وجہ سے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اور مضاربت فاسد نہیں ہوتی اس بضاعت کی وجہ سے. لا تفسد المضاربت، مضاربت فاسد نہیں ہوتی بأن یبزع رب المال، کہ بضاعت کے طور پر کس کو دے دے، رب المال کو دے دے، اس سے فاسد نہیں ہوتی. خلافاً لزفر رحمہ اللہ، بخلاف کس کے، امام زفر رحمہ اللہ کے، کہ ان کے نزدیک فاسد ہو جاتی ہے. اور جائز ہے وہ یو دیا، اور مضارب کے لیے مطلق مضاربت میں جائز ہے ان یو دیا، کہ کیا کرے بھائی، بطور امانت کے مال رکھوا دے. ویرہانا، اور کیا کرے، بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوا دے. ویرتہینا، یا کیا کرے، رہن کے طور پر کسی کا مال خود رکھے. ویوجیرا، اور یہ بھی جائز ہے، کسی کو کیا کرے، بطور اجارہ کرایہ پر دے دے. ویستاجیرا، اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی چیز کیا کرے، کرایہ پر لے لے. ویحتالو، اور یہ بھی جائز ہے، ویحتالا، اور یہ بھی جائز ہے اس کے لیے کہ وہ کیا کرے، حوالہ قبول کرے. بالثمن، کس پر، ثمن پر. حل الایسر والآسر، خوشحال پر اور تنگ دست پر بھائی، ایسر خوشحال، آسر تنگ دست. بھائی دیکھو، مضارب نے مال بیچا، تجارت کر رہا ہے، کپڑا کس کے ہاتھ بیچ دیا، زید کے ہاتھ بیچ دیا. اب زید نے کیا ادا کرنے ہیں، سامان، تو زید پر دین ہو گیا، کیا ہوا، دین ہوا. اور آپ نے پڑھا نقد بیچنا بھی جائز، ادھار بیچنا بھی، تو زید پر ادھار ہو گیا بھائی، مثلا 10,000 روپے. زید دین کا حوالہ کروا دیتا ہے بکر پر، کیا کہتا ہے، میرا مال کون ادا کرے گا، میرا دین کون ادا کرے گا، بکر ادا کرے گا. مضارب سے کہتا ہے، اور بکر بھی قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کیا کروں گا، تو کیا مضارب اس حوالے کو قبول کر سکتا ہے، کہتے ہیں ہاں بھائی، مضارب کیا ہے، حوالے کو قبول کر سکتا ہے، چاہے بکر خوشحال ہو، چاہے بکر تنگ دست ہو، چاہے خوشحال پر حوالہ کروایا ہو چاہے تنگ دست پر کروایا ہو حوالہ، دونوں صورتوں میں حوالہ قبول کر سکتا ہے، یہ معنی ہے۔ ویختال بالثمن، اور حوالہ قبول کر سکتا ہے ثمن پر، علی الایسر والاعسر، خوشحال پر بھی اور تنگ دست پر، تنگ دست پر بھی۔ خود معنی بتلا رہے ہیں، یختالو کا کیا معنی؟ ایقبل الحوالہ، حوالہ کیا کر سکتا ہے؟ قبول کر سکتا ہے۔ وليس له ان يضارب الا باذن المالك او بيعمل برايك۔ صورت مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے کہ اس سے تجارت کرو اور نفع آدھا آدھا ہوگا، اب آپ اسی رقم کو آگے پھر مضارب بطور مضاربت کے کسی اور کو دینا چاہتا ہے، کیا بطور مضاربت کے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں نہیں دے سکتا، اس دوسرے کو، کیوں؟ کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ شے اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے ادنا چیزوں کو متضمن ہوتی ہے، شے اپنے مثل کو متضمن، اپنے مثل اس میں شامل نہیں ہوتا بلکہ اپنے مثل سے کم درجے کا اس میں ہوگا، داخل ہوگا اپنے مثل اس میں داخل۔ تو میں نے آپ کو مضاربت کا کہا ہے تو یہ اپنے ہی مثل یعنی مضاربت کو متضمن نہیں ہے، مضاربت سے جو ادنا چیزیں ہیں وہ ان کو متضمن، یعنی مضاربت کی اجازت نہیں ہے، اس سے ادنا درجے کی چیزیں کام کرنا جائز ہیں۔ جیسے ایک آدمی کو وکیل بنایا جائے تو یہ اپنے مثل کو متضمن نہیں ہے، وہ آگے اس کام کے لیے کسی اور کو وکیل بنانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ ہاں، اگر میں نے آپ کو بطور مضاربت کے مال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا بھئی جیسے آپ کی رائے ہو ویسے کر لینا، جو آپ کی مرضی آئے، جو سمجھ میں آئے وہ کیا کر لینا، وہ کر لینا، اب تو میں نے آپ کو پورا اختیار دے دیا، اب آپ بطور مضاربت آگے بھی کسی اور کو دے سکتے ہیں، تو مضارب خود آگے بطور مضاربت کے کسی اور کو مال دے سکتا ہے جبکہ اس کو اجازت ہو۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور جائز نہیں ہے مضارب کے لیے کہ یُضَارِبَ، کہ وہ مضاربت پھر آگے کرے، اِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ، مگر کس کی اجازت سے؟ مالک کی اجازت سے۔ او بِعَمَلْ بِرَأْيِكَ، مگر اس قول کے ساتھ کہ مالک نے اس کو کیا کہا ہو، اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ، تو عمل کر اپنی رائے سے جو تجھے مناسب لگے ویسا کر۔ الضابطہ یہ ہے کہ ان شیء لا یتضمن مثلہ، کہ شیء اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی، بل یتضمن دونہ، بلکہ اپنے سے کم درجے کی چیزوں کو متضمن ہوتی ہے، کل ایداع و نحوہ، جیسے ایداع امانت رکھوانا وغیرہ، سمجھ میں آیا، امانت توقیر، یہ چیزیں تو مضاربت میں آ جائیں گی لیکن مضاربت کے اندر مضاربت داخل نہیں۔ وَلَا أَن يُقْرِضَ أَوْ يَسْتَدِينَ، اور یہ بھی جائز نہیں ہے مضارب کے لیے کہ وہ قرض دے یا قرض لے، اقرض یقرض، اقراض کے معنی قرض دینا، اور استدانہ یستدینہ کے معنی ہے سین طلب کے لیے، دین کو طلب کرنا یعنی قرض لینا، اور جائز نہیں ہے وارانہ کہ وہ قرض دے یا قرض لے، بھئی کسی سے قرض لے یہ اس کے لیے جائز نہیں بھئی۔ وَإِن قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، اگرچہ اس کو یہ کہا جائے، کیا کہا جائے، اے عمل برائیک، اگرچہ اسے یہ کہا تھا، میں نے پیسے دیتے ہوئے کہا تھا جو آپ کی جی میں آئے، جو آپ کی سمجھ میں آئے ویسا کر لینا، لیکن پھر بھی مضارب کے لیے جائز نہیں کہ قرض دے یا قرض لے۔ مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِمَا، جب تک ان دونوں پر تصریح نہ کر دے، جب تک ان دونوں پر، میں نے اگر صرف یہ کہا جو آپ کی سمجھ میں آئے ویسا کر لینا تو قرض لے اور دے نہیں سکتا، لیکن اگر میں تصریح کر دوں ہاں بھئی قرض لے بھی سکتے ہو اور قرض دے بھی سکتے ہو، پھر اجازت ہے۔ مَالَمْ يَنُسَ عَلَيْهِمَا، جب تک ان دونوں پر تصریح نہ کرے، بھئی ہما ضمیر کس کو راجع ہے، کہتے ہیں اَيْ عَلَى الْاِسْتِدَانَةِ وَالْإِقْرَاضِ، استدانت اور اقراض کو راجع ہے کہ ان پر جب تک وہ تصریح نہ کر دے۔ وَإِنَّمَا يَصِحُ الْمُضَارَبَةُ، اور مضاربت صحیح ہے، بِعَمَلْ بِرَائِكَ، کس کے ساتھ بھئی، بھئی اوپر کیا آیا تھا، اوپر کیا آیا تھا کہ جب مالک کیا کہہ دے، اے عمل تیرا یہ کا، تو وہ مضاربت تو کر سکتا ہے لیکن قرض نہیں دے سکتا، یہ کیا بات ہے، مضاربت کر سکتا ہے اور قرض نہیں، کہتے ہیں اس لیے، تو اس صورت دیکھئے، کہتے ہیں مضاربت صحیح ہے اے عمل برائیکا کے ساتھ، لیکن قرض دینا صحیح نہیں، کیوں، لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنْ صَنِيعِ التُجَّارِ، اس لیے کہ مضاربت تاجروں کے عملوں میں سے ہے، تاجروں کے، بھئی تاجر مضاربت آپس میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تجارت میں کبھی کبھی کیا کر لیتے ہیں، مضاربت بھی کرتے ہیں، لیکن قرض دینا یہ تاجروں کے عمل میں سے نہیں ہے بھائی، کیونکہ اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی کہ مضاربت کی بھائی اعمل برائی کا کہا تو ہم نے کیا کہا، مضاربت مضارب کے لیے مضاربت جائز ہو گئی لیکن قرض دینا جائز نہیں. کیوں کہتے ہیں فرق ہے دونوں میں، اس لیے کہ مضاربت کی اجازت اس لیے ہو گئی کہ مضاربت تاجروں کے کاموں میں سے ہے، اور اس نے جب کہا کہ اپنی رائے سے عمل کرو کیا مانا، یعنی تاجروں تاجر جو کچھ کیا کرتے ہیں تم بھی ویسا کر سکتے ہو، اور تاجر کیا کیا کرتے ہیں تجارت میں نفع کے لیے، کبھی کبھی عقد مضاربت بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کیا ہوا عقد مضاربت کی اجازت ہو گئی، اس میں نفع ہے بھائی، مضاربت سے کیا حاصل ہوگا نفع، لیکن قرض میں کوئی نفع ہے؟ قرض میں تو جتنا مال دیا تھا اتنا ہی مال کیا ہوگا واپس ملے گا، تو لہذا قرض کی اجازت نہیں اور مضاربت کی اجازت. لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَارِ، اسے کہ مضاربت جو ہے تاجروں کے عمل میں سے ہے، وَهِيَ مُجْلِبَةٌ لِلرِّبْحِ، اور یہ کھینچنے والی ہے کس کو، نفع کو. تو تاجر بھی مضاربت کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے نفع حاصل ہوتا ہے، تو یہ نفع لانے والی ہے، بخلاف الاقراض، بخلاف کس کے، قرض دینے کے، اِذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں آیا بھائی، یعنی دنیاوی فائدہ نہیں بھائی. فَلَوْ اِشْتَرَى بِالْمَالِ بَزًّا وَقَصَّرَ وَحَمَلَ بِمَالِهِ وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ تَطَوَّعَ. صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے، میں نے کہا اس سے کیا کرو تجارت کرو، اور جو آپ کی رائے ہو ویسا کر لو، یہ عمل بھی رائے کیا کرو، اپنی رائے پر عمل کرو، میں نے یہ بھی ساتھ کہا. آپ نے کیا کیا، آپ نے اس پہ ان پیسوں کا کپڑا خریدا، کپڑا خرید کر دھوبی سے دھلوایا، لیکن اپنی جیب سے پیسے دے دیے، کس سے دیے، اپنی جیب سے پیسے دیے، پھر آپ نے وہ سارا کپڑا گاڑی میں لدوایا اور اس مقام تک پہنچایا بھائی جہاں پہنچانا تھا، اور اس گاڑی کا کرایہ بھی کیا کیا اپنی جیب سے دیا، تو کیا آپ نے تو اپنی جیب سے دیا، تو کیا آپ مال مضاربت سے یہ پیسے نکال سکتے ہیں اتنے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ تو گویا آپ نے قرض لے لیا، کیا کیا تھا بھائی، اپنی جیب سے جب دیا تو بطور قرض کے ہو گیا، یعنی جی آپ نے کاروبار کس میں کر رہے تھے، مال مضاربت میں، اور یہ مال مضاربت میں سے دیے پیسے یا اپنی جیب سے، تو یہ قرض ہو گیا یا قرض نہیں ہوا، تو یہ گویا اس نے کیا لے لیا، قرض لے لیا، اور حالانکہ اس کو قرض لینے کی اجازت تھی، قرض لینے کی اجازت نہیں تھی، لہذا یہ اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا، اور اب یہ پیسے وصول اس میں سے نہیں کر سکتا. یہ معنی ہے فَلَوْ اِشْتَرَى بِالْمَالِ بَزًّا، اگر کس نے خریدا مال کے ذریعے، مال کس کے ذریعے، مال سے الف لام عہد خارجی ہے مراد، مال مضاربت ہے، اگر کس نے مضارب نے خریدا مال مضاربت کے ذریعے بزن کپڑے کو، وقصارا اور اس کو کیا کیا دھلوایا، قصار کس کو کہتے ہیں دھوبی کو، وقصارا اور اس کو دھلوایا، وحمل بمالہ اور اس کو اٹھوایا کس کے ذریعے، قصارا وحمل دھلوایا بھی اور اٹھوایا بھی کس کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، وَقِيلَ لَهُ اور حال یہ ہے کہ اس کو کہا گیا تھا ذَلِكَ، وہ بات اس کو کہی گئی تھی، کیا کہی گئی تھی، اَيْ اِعْمَلْ بِرَا، یہ اس کو کہا گیا تھا، فَقَدْ تَتَوَا، تو تحقیق اس نے کیا کیا، احسان کیا بھئی، یعنی اب پیسے وصول نہیں کر سکتا، لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْاِسْتِدَانَتَا، اس لیے کہ یہ قرض لینے کا مالک نہیں تھا، اس کا اختیار اسے نہیں تھا. وَإِن سَبَغَهُ أَحْمَرَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ وَدَخَلَ تَحْتَ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ كَالْخُلْتَتِ. اب وہی صورت ہے، کپڑا اس نے کیا کیا جی، کپڑا اس نے خریدا ہے مال مضاربت سے، اور پھر اس کے پاس اپنا رنگ پڑا ہوا تھا، مضارب کے اپنے کیا تھا رنگ، اور کپڑا جو خریدا ہے وہ کس سے خریدا ہے، مال مضاربت، آپ اس کپڑے کو اس نے اپنے رنگ میں رنگوا لیا، رنگ میں کیا کر لیا، رنگوا لیا، تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں کپڑے کی جتنی قیمت بڑھے گی، جتنی قیمت کیا ہوگی کپڑے کی؟ بڑھے گی، جتنی قیمت بڑھے گی اس کے اندر یہ مضارب شریک بن گیا. کیا بن گیا؟ شریک بن گیا. سمجھ میں آیا؟ مثلا کپڑا جو اس نے خریدا تھا وہ کتنے کا تھا؟ 70,000 کا. کتنے کا کپڑا خریدا؟ 70,000 کا. پھر اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا اس کو، اب کپڑے کی قیمت بڑھ کر 90,000 ہو گئی. تو اس اب اس کپڑے میں کون ساتھ شریک ہو گیا؟ مضارب بھی ساتھ شریک ہو گیا. بھائی یہ مانا ہے وَإِن سَبَغَهُ أَحْمَرًا، اور اگر اس نے کپڑے کو رنگ لیا، کون سا رنگ رنگا؟ سرخ. بھئی یہ سرخ کی قید کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اکثر متون میں دیکھتے ہوں گے رنگ کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں سرخ کی قید بھی لگا دیتے ہیں. اس لیے مولانا کہ اس کے لیے اسود کو نکالنا مقصود ہوتا ہے، آگے شرح میں بتائیں گے بھی بھائی. کیونکہ سیاہ کبھی رنگ سکتا ہے یا نہیں رنگ سکتا، لیکن سیاہ رنگنے سے امام صاحب کے نزدیک قیمت کم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو وہ نقصان ہے، اور باقی رنگ لگاتا ہے وہ زیادت ہیں. باقی رنگ کیا شمار ہوتے ہیں؟ زیادت. اور سیاہ رنگ کیا شمار ہوتا ہے؟ نقصان، کمی شمار ہوتی ہے وہ. تو لہذا سرخ کی قید لگا کر کس کو نکالا؟ اسود کو نکالا. یہ معنی نہیں کہ سرخ ہی مراد ہے، تمام رنگ مراد ہیں سوائے کس کے؟ سوائے سیاہ کے. وَإِن صَبَغَهُ أَحْمَرًا، اور اگر اس نے اس کو رنگ لیا سرخ رنگ، فَهُوَ شَرِيكٌ، تو مضارب بھی شریک ہے. بِمَا زَادَ، وہ جو زائد ہے اس میں بھئی. وَدَخَلَ تَحْتَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ، اور یہ داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ. یہ کس کے تحت داخل ہے؟ اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے. بھئی اوپر کہا تھا دھلوایا یا لدوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا، وہ اعمل برائیکہ کے تحت داخل نہیں. اور اب رنگ لگایا تو یہ رنگ کس کے تحت داخل کر دیا؟ اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے. تو یہ بھی دیکھو شریک بن گیا. تو یہ وجہ آگے ذکر کریں گے. کل خلطتی، جیسے خلطا نیچے کیا لکھا ہے؟ وہ ہوا خلطا شرکت، ایک معنی ہے مولانا شرکت، جیسے کہ شرکت ہے بھئی، جیسے کہ اِذَا قَالَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ، ایک جب رب المال نے کہا مضارب سے کہ تو اپنی رائے سے عمل کر، فَصَبَغَهُ أَحْمَرًا، پھر مضارب نے اس کپڑے کو رنگ لیا سرخ بھئی، يَكُونُ شَرِيكًا، تو یہ مضارب بھی کیا بن جائے گا؟ شریک بن جائے گا. بیما زیادہ، وہ جو بڑھ گیا کپڑے رنگ کی وجہ سے جو بڑھ گیا اس میں شریک ہو جائے گا. وَيَبْقُلُ السِّبْغُ تَحْتَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ، اور یہ رنگنا داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تحت داخل ہے. وَقَذَلْ خَلْتُ بِمَالِهِ، اسی طرح خلط اپنے مال کے ساتھ. بھئی دیکھو یہ سرخ رنگنا کس کے تحت داخل ہے؟ جی اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے سرخ رنگنا. بھئی یہ جو اس نے سرخ رنگا تو کیا اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا، یا یہ بھی کیا شمار ہوگا کہ اس نے اس کو اجازت دی تھی اس لیے اس نے اس کا رنگ لیا، اور جب اس کی اجازت سے رنگا ہے تو اب اس کا حصہ بھی ہو گیا جتنا زائد ہوا. تو کہتے ہیں بھئی یہ اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے، جب اس نے کہا تھا اپنی رائے سے حمل کا تو سرخ رنگنے کی بھی گویا اس کو کیا ہو گئی؟ اجازت مل گئی. اب جب اس نے رنگ دیا تو اس صورت میں یہ احسان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا حصہ کیا ہو گیا؟ ساتھ اس کا بھی حصہ ہو گیا، اور دونوں پھر کیا بن گئے؟ آپس میں شریک بن گئے. جیسے اعمل بھی تو یہ رنگنا اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے، جیسے کہ شرکت بھی داخل ہے. جیسے کہ اوپر آیا نا کل قلت یہ داخل تحت اعمل برائیکہ، یہ رنگنا کس کے تحت داخل ہے؟ اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے. کل قلت تھی، جیسے کہ شرکت بھی کس کے تحت داخل ہے؟ اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے. مثلا کیسے شرکت؟ بھئی میں نے آپ کو دیا تھا 1,00,000، آپ آئے لیا 1,00,000 لے گئے میرے سے، اور ساتھ اپنے 20,000 بھی ملا دیئے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے 20,000 بھی ملا دیئے. تو کیا یہ ملانا صحیح ہے؟ اس کی آپ کی اجازت ہے اجازت نہیں؟ کہتے ہیں اجازت ہے، اس لیے کیونکہ مضارب نے رب المال نے کیا کہا تھا اعمل برائیکہ، تو اس میں شرکت بھی داخل ہو گئی. کیا ہوئی؟ شرکت بھی. وَقَذَ الْخَلْتُ بِمَالِهِ، اسی طرح اپنے مال کے ساتھ ملا دینا، یہ بھی اعمل برائیکہ کے تحت داخل ہے. بخلاف القصارتی، بخلاف کس کے؟ دھلوائی کے، کہ وہ داخل نہیں. لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِطُ بِهِ شَيْءٌ مِّن مَّالِهِ، اس لیے کہ دھلوائی کی صورت میں کوئی چیز اس کپڑے کے ساتھ نہیں ملی، من مالہ، کس کے مال میں سے؟ مضارب کے مال میں سے۔ بھئی آپ نے مال مضاربہ سے کپڑا خریدا تھا اور وہ کپڑا کیا کیا؟ دھلوایا، تو کوئی آپ کے مال میں سے کوئی چیز ساتھ ملی ہے؟ جی، وہ تو صرف میل کچیل دور ہوا ہے، کوئی چیز کپڑے میں زائد نہیں ہوئی۔ بھئی لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِطُ بِهِ شَيْءٌ مِّن مَّالِهِ، اس لیے کہ ملی نہیں ہے کپڑے کے ساتھ کوئی چیز اس مضارب کے مال میں سے۔ وَإِنَّمَا قَالَ صَبَغَهُ أَحْمَرَ، بھئی یہ احمرہ کی قید کیوں لگائی ماتن نے؟ کہتے ہیں حَتَّى لَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ، اس لیے کہ اگر اس نے کالا رنگ لیا، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ عَمَلِ بِرَائِكَ، تو اس صورت میں یہ عمل برائیکا کے تحت داخل نہیں ہے۔ عند ابی حنیفۃ رحمۃ اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، لِأَنَّ السَّوَادَ نُقْصَانٌ عِنْدَهُ، اس لیے کہ سیاہی ان کے نزدیک کیا ہے؟ نقصان ہے۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَلْوَانِ غَيْرُ السَّوَادِ فَكَالْحُمْرَةِ، اور باقی الوان جو ہیں سیاہی کے علاوہ جو ہیں، فقل خمرتی، وہ کس کی طرح ہیں؟ سرخی کی طرح، ان کا وہی حکم ہے بھئی۔ وَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ، اور ضامن نہیں ہوگا مضارب، بھئی ضامن نہیں ہوگا مضارب، اَي بِسِبْغِهِ أَحْمَرَا، جبکہ اس نے کیا رنگا ہے؟ سرخ رنگا ہے۔ وَبِالْخَلْتِ بِمَالِهِ، اور جب کیا کیا ہے؟ اپنے مال کے ساتھ مال مضاربت کو ملایا ہے۔ دونوں صورتوں میں ضامن نہیں ہوگا۔ اِذَا قَالَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ، جبکہ رب المال نے اسے کیا کہا ہو؟ اِعْمَلْ بِرَائِكَ کہا ہو۔ وَلَهُ حِصَّةُ الصِّبْغِهِ اِن نَبِعَا، اور اس کو اس کے رنگ کا حصہ، رنگنے کا حصہ ہوگا اگر اس نے اس کو بیچا۔ وَحِصَّةُ الصَّوْبِ فِي الْمُضَارَبَةِ، تو اس کا، وَلَهُ حِصَّةُ الصِّبْغِهِ، اس کے لئے اس کے رنگنے کا بھی حصہ ہوگا، ان بیا اگر بیچا گیا، وَحِصَّةُ الصَّوْبِ، اور کپڑے کا بھی حصہ ہوگا، فِي الْمُضَارَبَةِ، مُضَارَبَت کے اندر، اَي فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ، کس میں؟ مالِ مُضَارَبَت میں۔ دیکھو بھئی صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیئے تھے، آپ نے 70,000 کا کپڑا خریدا، اور 70,000 کے کپڑے کو آپ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا، کپڑا کتنے کا ہو گیا؟ 90,000 کا۔ کتنی قیمت بڑھ گئی؟ 20۔ اچھا، پھر آپ نے، تو یہ 90,000 کا کپڑا ہو گیا، اب اس 90,000 کے کپڑے کو آپ نے 1,10,000 میں بیچ دیا۔ کتنے میں بیچ دیا؟ 1,10,000 میں بیچ دیا بھائی۔ اب بھائی تو آپ کے رنگ کا حصہ بھی آپ کو ملے گا، آپ کے رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت کتنی بڑی تھی؟ 20,000۔ تو 20,000 مضارب نکال لے گا، وہ کیا ہوا؟ اس کے رنگنے کا حصہ۔ باقی کتنا پیسہ نفع بچا؟ باقی 20,000 مزید جو نفع ہوا ہے بیچنے کی۔ کپڑا تو کتنے کا تھا؟ 90,000 کا، اور بکا کتنے کا؟ 1,10,000 کا۔ تو 20,000 نفع بھی ہوا بیچنے سے، اس 20,000 میں اب پھر دونوں شریک ہیں، 10,000 رب المال کا اور 10,000 کس کا؟ مضارب کا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے وَلَهُ حِصَّةُ الصِّبْغِهِ اِن بِعَا، اس کو اس کے رنگنے کا بھی حصہ ملے گا اگر کپڑا بکا، وَحِصَّةُ الصَّوْبِ، اور کپڑے کا حصہ بھی، یعنی کپڑے میں جو نفع ہے اس کے اندر بھی اس کا حصہ ہوگا، فی مال المضاربتی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ جی، قیمت تو زیادہ ہوئی لیکن کپڑے میں کچھ زیادتی ہوئی؟ دھلوائے کی ہم تو بات کر رہے ہیں کپڑے میں زیادتی ہو جائے، اور رنگنے سے امام صاحب کیا فرماتے ہیں، بلکہ ائمہ الثلاثہ تینوں کیا فرماتے ہیں ہمارے، رنگنے سے چیز میں کیا ہو جاتی ہے؟ زیادتی ہوتی ہے۔ ہاں امام صاحب فرماتے ہیں کالا رنگنے سے کمی ہوتی ہے، باقی فرماتے ہیں چاہے کالا رنگ ہو چاہے سیاہی، دوسرا رنگ رنگ ہو، تمام رنگوں میں کیا ہوتی ہے؟ کپڑے کی ذات میں زیادتی آگئی۔ کیا آگئی؟ زیادتی۔ لیکن دھلوانے کی صورت میں کپڑے کی ذات میں زیادتی، ہاں قیمت بڑھنا اور چیز ہے، ذات میں زیادتی ہونا اور چیز ہے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ وَلَا أَن يُجَاوِزَ بَلَدًا أَوْ سِلْعَةً أَوْ وَقْتًا أَوْ شَخْصًا عَيَّنَهُ رَبُّ الْمَالِ، اور جائز نہیں ہے مولانا مضارب کے لیے کہ وہ تجاوز کرے بلدن اس شہر سے، او سلعتن یا اس سامان سے، او وقتن یا اس وقت سے، او شخصن یا اس شخص سے، عینہ رب المال، جس کو کس نے متعین کر دیا ہو؟ رب المال نے۔ صورت مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کو مال دیا تھا 1 لاکھ، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس لاہور سے باہر تجارت نہیں کرنی، لاہور میں ہی کرنی ہے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے لاہور سے باہر جانا. اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کپڑے کا کام کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کوئی اور کام کریں. یا وقت متعین کیا تھا، میں نے کہا تھا 1 مہینے تک کام کرنا ہے، تو اس سے تجاوز کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یا میں نے آپ کے لیے کہا تھا کوئی شخص معین کیا تھا کہ بھائی مثلا وہ زید جو ہے کپڑے کا تاجر، اسی کے ساتھ آپ نے لین دین کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، اور تو آپ مضارب کے لیے تجاوز کرنا جائز نہیں. یہ معنی ہے کہ اگر وہ تجاوز جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ تجاوز کرے ایسے شہر یا ایسے سامان یا ایسے وقت یا ایسے شخص سے جس کو رب المال نے کیا کیا ہو، متعین کیا ہو. فَإِن جَاوَزَ عَنْهُ، اگر اس نے اسے تجاوز کیا زمینہ، تو اب کیا ہو جائے گا، اب مولانا غصب بن گیا. کیا بن گیا؟ اب زمانہ، پہلے امانت کا حکم تھا، اب کس کا حکم ہوا؟ زمانہ. پہلی صورت میں اگر سارا مال اس کے پاس ہلاک ہو جاتا، جل جاتا، تو اس پر زمانہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ اس نے تعدی کی ہے، تجاوز کیا ہے، لہذا اب مال ہلاک ہو جائے تو اس پر کیا آئے گا؟ زمانہ آئے گا. فَإِن جَاوَزَ عَنْهُ، اگر وہ اسے تجاوز کر گیا بھائی ضامن ہے، تو وہ ضامن ہوگا. وَلَهُ رِبْحُهُ، اور اس صورت میں اس کے لیے اس کا نفع ہوگا. بھائی جب یہ غصب بن گیا، کیا بن گیا؟ غصب بن گیا، تو اس صورت میں جتنا نفع ہوگا وہ غاصب کا ہوگا. جتنا نفع ہوگا کس کا ہو جائے گا؟ غاصب بھائی، کیونکہ جب اس نے مال غصب کر لیا تو گویا مال کا یہ مالک بن گیا. جب مال کا مالک بن گیا تو جتنا نفع کمایا وہ بھی کس کا ہوا؟ مضارب کا ہو گیا. کس کا ہوا؟ مضارب کا نفع ہو گیا. ہاں رب المال کے لیے وہ ضامن ہے، اب اس کو سارے پیسے کیا کرنے پڑیں گے؟ اسے دینے پڑیں گے. صورت سمجھ میں آئی؟ وَلَهُ رِبْحُهُ، اور مضارب کے لیے ہوگا اس کا، اس مال کا نفع بھائی. رِبْحُهُ اَيْ رِبْحُ مَالِ الْمُضَارَبَتِ، جو تھا اس کا سارا نفع اسی کا ہوگا، کیونکہ یہ مالک بن جائے گا. وَلَا أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مِّن مَّالِهَا، بھائی آپ کو میں نے کیا کیا تھا جی، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے کہ جاؤ اس کے ساتھ تجارت کرو بھائی. اب آپ اسے تجارت کر رہے ہیں، آپ نے کئی باندیاں بھی خرید لی، کئی غلام بھی خرید لیے، کاروبار بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ نے ان کے نکاح کروانا شروع کر دیے بھائی، کیا کر دیے؟ نکاح کروا رہے ہیں. جو جاننے والا مل رہا ہے بھائی میرے پاس باندیاں ہیں، آؤ بھائی تمہارا نکاح کرواؤں بھائی. نہیں بھائی، یہ نکاح مال مضاربت سے کروانا جائز نہیں بھائی. وَلَا يُزَوِّجَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ نکاح کروا دے ایسی باندی کا، ایسے غلام کا، یا ایسی باندی کا، مِن مَالِهَا، جو کس میں سے ہو، مِن مَالِ الْمُضَارَبَتِ، کے مال میں سے ہو. وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، بھائی دیکھو بھائی آپ نے پڑھا ہے جو اپنے قریبی ذمحرم رشتہ دار کا مالک بنے وہ فوراً اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. اب لہذا مضارب کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص خریدے جو رب المال پر فوراً آزاد ہوتا ہو. کیا ہوتا ہو بھائی؟ مال میں نے آپ کو کیا دیئے؟ 1 لاکھ روپے دیئے بھائی. اس 1 لاکھ کے ذریعے تجارت کرو، تو آپ نے کیا کیا؟ اس 1 لاکھ سے فوراً مثلا میرا بھائی ہے، غلام ہے، آپ نے اس کو خرید لیا، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس غلام تو وہ میری ملک میں آتے ہی فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد، تو آپ کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر آپ نے کر لیا تو اس صورت میں یہ نہیں شمار ہوگا کہ آپ نے میرے لیے خریدا ہے، بلکہ اپنے لیے خریدا ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ یعنی آزاد نہیں ہوگا بھائی. ولا اس کے لیے جائز نہیں ہے ائیں اشتریہ کہ وہ خرید لے. من یعتق علی رب المال، جو آزاد ہو جائے گا کس پر بھائی؟ رب المال پر. سواء ان کان قریبہ، برابر ہے کہ وہ کیا ہو؟ رب المال کا قریبی ہو. جیسے میں نے بھی مثال کی اس کے بھائی کو خرید لیتا ہے. او قال رب المال ان اشتریت فلانا فهو حر، یا رب المال نے کہا تھا کہ اگر میں نے فلاں کو خریدا تو وہ کیا ہے؟ آزاد. بھائی دیکھو میں نے آپ کو تجارت کے لیے مال دیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے 1 مہینہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں نے زید کو خریدا تو وہ کیا ہوگا؟ آزاد. اب آپ جا کر زید کو خرید لیتے ہیں، بھائی زید کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اسے خریدا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو آپ کے لیے اس کو خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ میرے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد. تو چاہے وہ آزاد رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا ہو یا رب المال کے اپنے قول کی وجہ سے ہوتا ہو، دونوں صورتوں میں خریدنا جائز نہیں. فلو شراکان لہو لا لہا، اگر خرید لیا اگر کیا کیا ایسے شخص کو خرید لیا، کان لہو اے کان للمضاربی، تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ مضارب کے لیے ہوگا، لا للمضاربتی، مضاربت میں سے اس کے لیے نہیں ہوگا. بھائی صورت سمجھ میں آگئے بھائی؟ ولا من يعتق عليه، اور نہ ہی اس کو خرید سکتا ہے جو اس مضارب پر آزاد ہو جائے گا، ان کان ربحا، اگر کیا ہو چکا ہو نفع. بھائی دیکھو بھائی، میں نے آپ کو پیسے دیے 1,00,000 روپے، کیسے کیا کرو؟ مضاربت کرو. آپ اس مضاربت کے ذریعے ایسے غلام یا باندی کو بھی نہیں خرید سکتے جو رب المال پر کیا ہو جاتا ہو؟ آزاد. اور ایسے کو بھی نہیں خرید سکتے جو آپ پر آزاد ہوتا ہو. مثلا آپ اپنے بھائی جو مثلا غلام ہے اس کو بھی آپ کے لیے خریدنا جائز، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ پر کیا ہو جائے گا؟ لیکن کاف، جبکہ نفع ہو چکا ہو. اگر نفع سے پہلے خریدتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر خریدنا ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک جب نفع نہیں ہوا تو سارا مال تو کس کا ہے؟ رب المال کا. جب آپ خریدیں گے تو اس کے مالک آپ ہیں یا رب المال ہے؟ رب المال ہے، تو اس صورت میں تو وہ آزاد ہی نہیں. ہاں لیکن اگر نفع ہو چکا، کیا ہوا تھا؟ نفع ہو چکا، 50,000 نفع ہو چکا ہے، اب اس آپ شریک بن چکے ہیں. کیا بن چکے ہیں؟ شریک بن چکے ہیں مال کے اندر. اور جب آپ خریدیں گے تو غلام کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا بھی ہوگا، اور جب آپ کا حصہ ہوگا تو وہ حصہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد. بھائی کیا ہو جائے گا؟ جب وہ آزاد ہوگا تو باقی غلام بھی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا نفع ہوا ہو تو آپ کے لیے اپنے قریبی کو خریدنا جائز نہیں، لیکن اگر نفع ابھی نہیں ہوا تو آپ کے لیے اپنے قریبی کو خریدنا جائز. یہ معنی ہے. ولا من يعتق عليه، اور نہ ہی اس شخص کو خریدنا جائز ہے مضارب کے لیے جو اس پر آزاد ہو جاتا ہو، ان کان ربحا، اگر کیا ہو چکا ہو؟ نفع ہو چکا ہو. ولو فعل، اور اگر اس نے ایسا کیا، زمینا، تو کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا. وإن لم يكن له ربح، اور جی وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ رِبْحٌ، اور اگر اس کے لیے کوئی نفع ہی نہیں ہے، یعنی مضارب کا بھی کوئی حصہ ہی نہیں، صحا، تو پھر خریدنا صحیح ہے. فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ، بھئی بس پھر اگر غلام کی قیمت بڑھ گئی، عتق حصته، تو اس کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. وَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، وہ کسی چیز کا ضامن بھی نہیں ہوگا. صورت مسئلہ یہ، میں نے آپ کو 1,00,000 دیے تھے، کس 1,00,000 سے کیا کرو؟ مالے اسے تجارت کرو. ابھی نفع نہیں ہوا، آپ نے اس کے ذریعے اپنے بھائی کو خرید لیا، کیا کیا؟ آپ کے لیے خریدنا جائز ہے یا خریدنا جائز نہیں؟ بھائی ابھی نفع نہیں ہوا تو آپ کے لیے خریدنا جائز ہے، آپ نے اپنے بھائی کو خرید لیا. لیکن خریدنے کے بعد بھائی غلاموں کے ریٹ بڑھ گئے، بھائی اس غلام کی قیمت بھی کیا ہوئی؟ بڑھ گئے. غلام 1,10,000 کا ہو گیا. جب 1,10,000 کا ہوا تو اب اس 10,000 میں یہ 10,000 نفع ہو گیا، اور 10,000 کے اندر آپ کی بھی شرک حصہ آ گیا اور میرا بھی حصہ، تو اب آپ کا بھی حصہ آیا. جب آپ کا حصہ آیا، غلام خود بخود کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ کے ملک میں آیا، اور ملک میں قریبی جیسے ہی آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ من ملک زارہ من محرم منہ فہو حر، بھائی حدیث آتی ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ آزاد. تو اس صورت میں زمان آئے گا آپ پر یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں اب زمان نہیں آئے گا، اس کی آزادی میں اب آپ کا دخل نہیں، کیونکہ آپ نے تو اس وقت خریدا تھا جب آپ شرکت آپ کی آئی ہی نہیں تھی، تو آپ کا دخل نہیں، اسے ضامن بھی نہیں. یہ معنی ہے. فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ، اگر غلام کی قیمت بڑھ گئی، عُتِقَ حِصَّتُهُ، تو اس مضارب کا حصہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. وَلَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا، بھئی اور ضامن بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا. لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَتِ، اس لیے کہ قیمت کے بڑھنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وَسَعَ الْعَبْدُ فِي قِيمَتِ حِصَّتِهِ مِنْهُ، اور غلام قیمت کرے گا بھائی اس جو رب المال کا حصہ ہے، مِنْهُ، اس غلام میں سے. وَسَعَ الْعَبْدُ، اور کون کوشش کرے گا؟ غلام. فِي قِيمَتِ حِصَّتِهِ، حِصَّتِهِ کی حاضمیر کس کو لوٹائی شرع میں؟ اے قیمتِ حِصَّتِ رب المال کے حصے کی قیمت میں غلام کوشش کرے گا. مِنْهُ اَي مِنَ الْعَبْدِ، جو رب المال کا حصہ ہے، کس میں سے؟ غلام میں سے. کس میں سے؟ بھئی دیکھو، میں نے آپ کو 1,00,000 دیئے تھے، آپ نے 1,00,000 کا کیا خرید دیا؟ غلام خرید دیا. بعد میں قیمت کتنی بڑھ گئی؟ 10,000 بڑھ گئے. غلام 1,10,000 کا ہوا، 10,000 میں سے 5,000 کس کا ہے؟ رب المال کا. اور 5,000 کس کا؟ مضارب کا. تو مضارب مالک ہو گیا غلام کا، تو 5,000 میں غلام کیا ہوا جی؟ یہ کتنا حصہ ہے جی؟ یہ مطلب 22واں حصہ بنتا ہے بھائی. پانچ پانچ ہزار ایک لاکھ دس ہزار میں کتنے ہوتے ہیں؟ 22 ہوتے ہیں. تو 22واں حصہ غلام کا آزاد اور 21 حصوں کا مالک تو کون ہے؟ رب المال. تو غلام ہوا آزاد ہو رہا ہے، لہذا غلام کیا کرے گا؟ جی 1,05,000 یعنی بقیہ 21 حصوں کے اندر کیا کرے گا؟ سعی کرے گا، کما کر لا کر کس کو دے گا؟ رب المال کو دے گا. مضارب بن نصف شراب الفها امدا فولدت ولدا مساويا الفا فدعاه فصار قيمته الفا ونصفه تعالى رب المال في الف وربعه اعتقه ولرب المال بعد قبض الفه تضمين المدعي نصف قيمتها. بھئی دیکھو، گزشتہ مسئلے میں بھی تھا، یہاں بھی. امام صاحب کا مسلک یہ ہے، اگر ایک غلام کے اندر دو آدمی شریک ہوں، امام صاحب کا مسلک کیا ہے؟ اگر ایک غلام میں دو آدمی شریک ہوں، بھئی طرف یہ تو صاحبین کا مذہب ہے کہ غلام فوراً باقی بھی کیا ہو جائے گا؟ آزاد. امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا غلام آزاد نہیں ہوگا، وہ تو دوسرے کا حصہ ہے. تو اس صورت میں دو آدمیوں کے غلام میں شریک تھے، نصف مثلا میرا تھا، نصف آپ کا، میں نے اپنا نصف کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. تو اب دوسرے شریک کو اختیار ہے، چاہے کیا کرے؟ شریک آخر سے زمان لے لے. کیا لے لے؟ زمان لے لے کہ بھئی اب باقی غلام بھی آزاد ہو جائے گا، تو کیا کرو؟ مجھے میرے 50,000 دے دو. یا چاہے تو کیا کرے؟ غلام کو ویسے ہی آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام سے کہے کہ تو 50,000 لے آ، تو تو کیا ہے؟ آزاد. صورتیں سمجھ میں آئیں؟ تو دوسرے شریک کو اختیار ہوتا ہے کہ جس شریک نے آزاد کیا ہے اس سے اپنے حصے کا ضمان لے لے، یا غلام کو ویسے ہی کیا کر دے؟ آزاد کر دے، یا غلام سے کیا کہے کہ تو اتنے جتنا میرا حصہ ہے وہ کما کر لے آ، تو تو آزاد ہے. یہ اختیار ہے. اب صورت مسئلہ یہ مولانا، ایک مضارب بن نصف ہے. مضارب بن کیا مانا؟ کہ اس کے ساتھ نصف نصف نفع کی بات ہوئی تھی میری، بھائی میں نے اس کو پیسے دیے تھے اور نفع کی کتنا بات ہوئی تھی کہ نصف میرا اور نصف اس کا. اس نے اس 1,000 کی مثلاً بھائی 1,000 درہم کی اس نے باندی خرید لی. کیا خریدی؟ اور اس باندی کے ساتھ اس نے وتی کی بھائی، اور اس باندی کا ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی قیمت بھی 1,000، باندی کی قیمت بھی 1,000، بچے کی قیمت بھی 1,000 بھائی، 1,000 بھائی. اچھا 1,000. اب مضارب نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے. بھائی جب اس نے دعویٰ کیا بچے کی قیمت کتنی تھی؟ 1,000. اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے، تمہارانا نصب ثابت ہو جائے گا اور وہ باندی اس کی ام ولد بن جائے گی. نصب کیا ہوگا؟ ثابت ہو جائے گا بھائی. جی نہیں، ابھی نہیں ثابت ہوا بھائی. بھائی مثلا میں نے آپ کو 1,000 درہم دیے تھے کہ جاؤ مضاربت کرو، اور نفع نصف نصف ہوا، تو آپ مضارب بن نصف ہوئے. کون ہوئے؟ آپ نے اس 1,000 درہم کی ایک باندی خرید لی، اس باندی کے ساتھ آپ نے وتی کی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی قیمت بھی کتنی ہوئی؟ 1,000. ماں کی قیمت بھی 1,000 درہم، بچے کی قیمت بھی 1,000 درہم بھائی. پھر آپ نے بھائی دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، بچہ میرا ہے. کہتے ہیں ابھی تک نسب ثابت نہیں ہوگا بھائی. کیا نسب ثابت نہیں ہوگا؟ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی تک نفع نہیں ہوا. نفع ہوتا تو آپ شریک بنتے، آپ مالک بنتے، اور باندی کے اندر آپ کی ملک آتی، اور جب ملک آتی تو پھر دعویٰ آپ کا کیا ہو جاتا؟ صحیح. تو ابھی تو باندی ہے رب المال کی، باندی میری ہے، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو ام ولد بننا تو یہاں صحیح نہیں بھائی. لہذا ابھی تک آپ کا دعویٰ ثابت نہیں. لیکن بھائی کچھ دنوں کے بعد بچے کی قیمت بڑھ گئی، مثلا 1,000 درہم کے بجائے کتنی ہو گئی؟ 1,500 درہم ہو گئی. اب مولانا شرکت آ گئی، 500 نفع آ گیا. کیا آیا؟ 500 نفع. اب 250 میں آپ مالک ہیں اور 1,250 کا مالک میں ہوں بھائی. 1,000 تو میرا اپنا تھا، اور 500 نفع ہوا، اس نفع میں آدھا آپ کا آدھا میرا، تو 250 کے مالک آپ اور 1250 کا مالک میں۔ اب چونکہ آپ کے شرکت آ گئی، ملک آ گئی، اور ملک آئی تو آپ کا وہ دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ نسب ثابت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نسب ثابت ہو جائے گا بھائی۔ اور ہم اس کو اس بات پر محمول کریں گے، کس بات پر؟ کہ باندی خریدنے سے پہلے ہی بائے نے اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ باندی آپ نے جب خریدی تھی تو خریدنے سے پہلے بائے نے آپ کے ساتھ کیا کروا دیا تھا؟ نکاح کروا دیا تھا۔ تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کے اس کے ساتھ نکاح تھا مولانا۔ کیا تھا؟ نکاح تھا۔ تو آپ بھائی وہ بچہ کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا شمار ہوگا، اور وہ باندی آپ کی کیا شمار ہوگی؟ امے والا شمار ہوگی۔ کیا شمار ہوگی؟ امے والا شمار ہوگی۔ آپ بھائی رب المال کو اختیار ہے بھائی، بچہ کتنے کا ہو گیا؟ 1500 کا۔ آپ کتنے کے مالک؟ 250 کے۔ تو وہ 250 تو آزاد ہوا، 250 والا حصہ تو کیا ہوا، اور باقی رب المال کا کتنا حصہ ہے؟ 1250۔ وہ چاہے تو کیا کرے، وہ بچے کو سے سعی طلب کرے، وہ جب بڑا ہو جائے اور جائے اور 1250 کیا کرے، لا کر اس کے رب المال کے حوالے کرے، تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ یا چاہے تو رب المضارب سے کتنا زمان لے لے، 1250، اور چاہے تو بچے کو ویسے ہی آزاد کر دے، چاہے تو بچے کو کیا کرے، ویسے ہی آزاد کر دے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور جب بھائی جب وہ زمان لے لے گا، کیا کر لے گا؟ زمان لے لے گا، بچے کا زمان اس نے لے لیا، مثلا رب المال نے اسے 1250 درہم ادا کر دیا مجھے بھائی۔ اب بھائی باندی جو ہے اس کے بھی نصف، باندی کتنے کی تھی؟ 1000، اور وہ اس کی کیا بن چکی ہے؟ امِ ولاد۔ تو 1000 میں سے معلوم ہوا یہ باندی بھی نفع ہے، 500 میرا حصہ ہے اور 500 مضارب کا حصہ، تو میں اپنے اس کے بھی زمان لے لوں گا بھائی۔ کتنا زمان لے لوں گا؟ 500 زمان حصہ لے لوں گا اس سے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ کیا صورت تھی جی؟ آپ کون تھے؟ مضارب بن نصف۔ آپ نے کیا کیا؟ 1000 درہم دیے تھے، آپ نے 1000 کی کیا خریدی؟ باندی۔ اس باندی سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچے کی قیمت بھی کتنی؟ 1000۔ آپ نے بچے کا کیا کر دیا؟ دعویٰ کر دیا، لیکن ابھی نسب ثابت کیونکہ آپ ابھی مالک نہیں، کیا ہے؟ کیونکہ ابھی نفع نہیں آیا، اس پہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، 1000 کی باندھی، 1000 کا بچہ، میں نے تو 1000 دیے تھے، نفع آ گیا یا نہیں آ گیا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، نفے کی ابھی تعین نہیں، باندھی بھی 1000 کی ہے، بچہ بھی 1000 کا، اور میں نے آپ کو راس المال کتنا دیا تھا؟ 1000۔ تو دو مخالف جنسیں آ گئیں، ایک بھی راس المال کے برابر، دوسرے بھی راس المال کے برابر، تو تعین نہیں ہو رہی، یہ راس المال ہے باندھی یا راس المال کون ہے؟ بچہ ہے، تو تعین نہیں۔ جب راس المال کی تعین نہیں تو نفع کی بھی تعین نہیں، جب نفع کی تعین نہیں تو گویا نفع ہوا ہی نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ باندی بھی کتنے کی ہے؟ 1000۔ بچہ بھی کتنے کا ہے؟ 1000۔ تو بچے میں بھی احتمال ہے کہ یہ کیا ہو؟ راس المال۔ باندی میں بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو؟ راس المال ہو بھائی۔ صورت سمجھ میں؟ تو راس المال کی تعین نہیں، جب راس المال کی تعین نہیں، دونوں میں سے ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اب نفع کی بھی تعین نہیں بھائی۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی تک یہی نہیں پتا کہ نفع یہ باندی نفع ہے یا باندی راس المال ہے یا بچہ کیا ہے؟ راس المال۔ جب ان میں سے ایک کے راس المال ہونے کا تعین ہوگا تو دوسرے کے نفع ہونے کا بھی کیا ہو جائے گا؟ تعین ہو جائے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اب وہ بچہ ابھی تک نفع نہیں ہوا، جب نفع نہیں ہوا تو آپ کی شرکت نہیں، لہذا نسب بھی ثابت نہیں، لیکن کچھ دنوں بعد بچے کی قیمت کتنی بڑھ گئی؟ 1500 ہو گئی۔ اب آپ کا بھی حصہ ہوا 250 روپے بھائی، ₹250 آپ کا بھی حصہ ہوا تو اب آپ کی ملک آگئی، جب ملک آگئی تو اب آپ کا نصب کیا ہو جائے گا، نصب کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا، جب دعویٰ صحیح ہوا تو معلوم ہوا ₹250 میں آپ کے حصے میں غلام آزاد، لیکن رب المال کا کتنا حصہ ہے، ہزار تو راس المال ہے اور ₹250 کس کا نفع کا ہے، ₹500 جو اوپر بڑے تھے بھئی اس میں سے نصب کس کا تھا، رب المال کا، تو کتنا ہوا اس کا حصہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، ₹250 رب المال کا ہے، رب المال کا بھی اختیار ہے، چاہے تو غلام سے سعی طلب کرے کہ وہ جا کر بڑے ہو کر کما کر کتنے لائے، ₹250 تو آزاد ہوگا، یا چاہے تو اس کو ویسے ہی آزاد کر دے، یا چاہے تو مضارب سے کیا لے لے، زمان لے لے ₹250، اور جب اس سے ₹250 زمان لے لے گا تو پتا چلا ₹250 لیے تو ہزار وصول ہو گئے یا نہیں ہو گئے، تو معلوم ہوا یہ راس المال تھا، یہ کیا تھا جو پہلے وصول ہوا، معلوم ہوا وہ کیا تھا راس المال، معلوم ہوا اب پتا چلا یہ بچہ راس المال تھا اور باندی کیا تھی نفع تھی، باندی کیا تھی بھئی، باندی نفع تھی، آپ اس نفع کے اندر بھی باندی کتنے کی تھی، ہزار کی، اور وہ تو امی ولد بن چکی، سمجھ میں ہے، تو ہزار کے اندر مضارب کا کتنا حصہ نفع میں، ₹500، اور رب المال کا کتنا حصہ، ₹500، تو اس کا کتنا نقصان ہوا باندی کے عمر ولد ہونے کی وجہ سے، ₹500، تو ₹500 کا زمان بھی اس سے لے لے، صورت سمجھ میں آئی، اب اچھا رو بھئی مسئلہ پورا ہو جائے پھر آپ اشکال کیجئے گا بھئی، مضارب بن نصفی، ایسا مضارب بھئی جس مضارب بن نصف جو ہے جس کے ساتھ عقد مضاربت ہوا ہے، کتنے کے ساتھ، نصف کے ساتھ، شارع اس نے خریدا، بی الفی ہا، کتنے کس کے ساتھ، الفی مضاربت کے ساتھ اس نے خریدا، آماتن کسے، ایک باندی کو، فوالادت ولدن، بس اس نے جنم دیئے ایک ایسے بچے کو، مساوین الفن، جو کتنے کے برابر ہے، 1000 کے، فدعا ہو، پھر مضارب نے کیا کر دیا اس بچے کا، دعویٰ کر دیا، فصار قیمتہ الفن، اس بچے کی قیمت پھر کتنی بڑھ گئی، اس کی قیمت ہو گئی 1000 و نصفہ نصف الفن، 1000 اور نصف الف، یعنی 1500، سعال رب المال فی الفن، تو وہ غلام کیا کرے گا، سعی کرے گا رب المال کیلئے کتنے میں، فی الفیوں و ربعی ہی، 1000 اور ربع الف میں، اور ربع الف کتنا ہوتا ہے، 250 یعنی 1250 میں کوشش کرے گا، او آتاقہ یا وہ رب المال اس کو کیا کر دے گا، آزاد اسے اختیار ہے، ولی رب المالی، ہاں لیکن ہاں بھئی اس سے زمان نہیں لے سکتا بھئی، کیا ہوا بھئی، مضارب سے زمان نہیں لے سکتا، مضارب سے زمان، کیونکہ اس بچے کی جو قیمت بڑی اور یہ بچہ آزاد ہوا اس میں مضارب کا کوئی دخل تھا، جی مضارب کا کوئی دخل اس کی آزادی میں نہیں ہے، مولانا یوں سمجھو اس کے مالک بننے میں کوئی دخل نہیں ہے، بچے کے اندر بھئی اس نے نصب کا دعویٰ تو کیا اور اس نصب کے دعوے کی اسی وجہ سے بچہ تو آزاد ہو سکتا ہوگا لیکن ابھی مالک ہی نہیں، تو لہٰذا اب وہ جب مالک بنے گا اور مالک بننا اس کے اختیار سے ہوا یا غیر اختیاری طور پر ہوا، غیر اختیاری طور پر، کیونکہ بچے کی خود بخود کیا ہوئی، قیمت بڑھ گئی، اس لئے ضامن یہاں صرف دو ہی صورتیں ہیں، تین صورتیں تھیں نا، یا غلام سے زمان لے گا وہ کوشش کرے کما کر لائے، یا اس کو معاف کر دے آزاد کر دے ویسے ہی، یا زمان کس سے لے گا، مضارب، لیکن یہاں مضارب سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ مالک بننے کے اندر اس کا دخل نہیں، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، ویسے سر ہلا رہے ہیں بھئی، تو یہ اس لئے دو صورتیں کی کہ سعال رب المال فی الفیوں و ربعہ او آتقہو، یا وہ اس سے کوشش تک کرے گا رب المال کے لئے 1250 میں، یا اسے کیا کر دے گا آزاد، ولی رب المال بعد قبض الفی ہی، اور رب المال کے لئے اس 1000 راس المال کے 1000 پر قبضے کے بعد اس کا حق ہے، کیا حق ہے، تضمین المدعی، اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مدعی کو کیا بنا دے، ضامن بنا دے، نصف قیمتی ہا ای نصف قیمتی الامتی بھئی، اس باندی کی نصف قیمتی، یعنی 500 کا اس سے ضمان بھی لے لے، وجہ ذالک، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان الدعوۃ صحیحہ، کہ وہ جو نسب کا دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ صحیح تھا. پھر ظاہری، کس کے اندر؟ ظاہر کے اندر. بھائی ظاہر کے اندر دعویٰ نسب کا کیسے صحیح ہے؟ یہ مالک ہی نہیں ہے تو بچے کے اپنے ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں حملن علی الفراش نکاحی، کس پر محمول کرتے ہوئے؟ نکاح کے فراش پر، کہ بائے نے کیا کیا تھا، بیچنے سے پہلے ہی اس کا نکاح کس سے کروا دیا؟ پہلے مضارب سے اس باندی کا بائے نے نکاح کروایا اور پھر مضارب کے ہاتھ اس کو بیچ دیا. لیکن لم تنفذ، لیکن یہ نصب کا دعویٰ نافذ نہیں ہوگا لعدم الملکی، اس لیے کہ ابھی تک باندی کے اندر اس کی ملکیت نہیں ہے. لأن مال المضاربت اذا صار اعیانا، اس لیے کہ مال مضاربت جب وہ مختلف اعیان بن جائیں، کیا بن جائیں؟ یعنی مختلف جنسیں بن جائیں، مراد یہ ہے ایک جنس نہیں ہونی چاہیے بلکہ مختلف جنسیں بن جائیں، اور کل واحد یساوی راس المال، اور ان میں سے ہر ایک کس کے برابر ہو؟ بھائی مال مضاربت کئی اعیان بنے یا نہیں بنے، پہلے صرف باندی تھی، اب کیا آ گیا؟ بچہ بھی، اور ان میں سے ہر ایک کس کے برابر ہے؟ راس المال ہزار کے برابر ہے. تو لا یظہر الربح، تو نفع ظاہر نہیں ہوتا. بل کل واحد یصلح ان یکون راس المال، بلکہ ان میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ راس المال ہو، راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لأنه يمكن أن يهلك ما سواه، اس لیے ممکن ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس ایک کے علاوہ باقی سارے کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں. ویبقى واحد فقط، اور صرف ایک ہی باقی رہ جائے. فلا رجحان لأحد، تو کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں ہے لکونه راس المال، کہ وہ کیا ہو جائے؟ راس المال ہو جائے. صورت او ربحن، یا کیا ہو جائے؟ بھائی دیکھو، باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، اب باندی بھی ہزار کی، بچہ بھی کتنے کا؟ باندی بھی ہزار کی ہے، بچہ بھی ہزار کا، تو راس المال اعیان بن گیا. ایسے اعیان جن میں سے ہر ایک کس کے برابر ہے؟ راس المال کے. راس المال بھی ہزار تھا، باندی بھی ہزار کی ہے اور بچہ بھی، تو ان میں سے کسی ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے باندی راس المال ہے اور بچہ نفع ہے، بلکہ ہر ایک کیا ہے؟ راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو بھی پکڑ لیں، باقی ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے، وہ ایک بچ جائے تو وہی کیا بن جائے گا؟ راس المال. دوسرے کو پکڑیں، ہو سکتا ہے یہ ایک بچ جائے، باقی کیا ہو جائے؟ ہلاک، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کسی ایک کو بھی راس المال ہم قرار نہیں دے سکتے. جب کسی ایک کو راس المال نہیں قرار دے سکتے تو باقی کو نفع قرار نہیں دے سکتے. ثم اذا زادت القیمت بعد الدعوت، پھر اس کے بعد قیمت بڑھ گئی دعوے کے بعد، حتی صار قیمت الولد 1500، یہاں تک کہ بچے کی قیمت 1500 ہو گئی، ظہر الربح، اب کیا ہوا؟ نفع ظاہر ہو گیا، وہ 500 نفع ہو گیا. فنفذت الدعوت السابقۃ، تو وہ گزشتہ نصب کا دعویٰ کیا ہوا؟ نافذ ہوا، کیونکہ اب ملک آ گئی. ویثبت النصب، اور نصب کیا ہوا؟ ثابت ہوا. وعتق الولد، اور بچہ کیا ہو گیا؟ آزاد. لقیام ملک ہی فی الباز، اس لیے کہ مضارب کی ملک قائم تھی کس کے اندر؟ کچھ حصے میں، یعنی وہ نفع کے نصف کے اندر، نفع کے. ولا یضمن لرب المال شیئا، اور یہ رب المال کے لیے کسی چیز کا ضامن بھی نہیں ہوگا. لأن عتقہ بالدعوت، اس لیے کہ بچے کا جو آزادی، بچے کی جو آزادی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ دعوے کی وجہ سے ہے. والملک، بھائی یہاں ایک اور لفظ بھی ہونا چاہیے، بھائی ملک، بھائی بچے کی آزادی دعوے اور کس کی وجہ سے ہے؟ ملک کی وجہ سے ہے. دونوں سبب بن رہے ہیں اس کی آزادی کے. والملک مؤخرون، اور ملک کیا ہے؟ مؤخر ہے. فیضاف الیہ، تو آزادی کی نسبت بھی اسی مؤخر یعنی ملک کی طرف کی جائے گی. کس کی طرف کی جائے گی؟ بھائی بچہ آزاد ہوا ہے دو وجہ سے، ایک اس کے نسب کا دعویٰ ہے، دوسرا اس کی ملک تھی، کیا تھی؟ لیکن مؤخر کون ہے؟ نسب کا دعویٰ مؤخر ہے یا ملک مؤخر ہے؟ ملک مؤخر ہے. تو اس آزادی کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ ملک کی طرف کی جائے گی. کس کی طرف؟ یہ بچہ چونکہ اس کی ملک بنا اس لیے یہ آزاد ہوا ہے، یوں نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ اس کے نسب سے ثابت ہوا اس لیے. تو نسبت آزادی کی کس کی طرف کی جائے گی؟ ملک کی طرف. جی ملک کی طرف. ولا سنع له فيه، اور اس ملک کے اندر تو مضارع کا کوئی دخل نہیں ہے، لانه زمان اعتاق، اس لیے کہ جو زمان آیا کرتا ہے وہ تو کس چیز کا ہوتا ہے، آزاد کرنے کا زمان ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کے آزاد کرنا ہے ملک کی وجہ سے، اور ملک کے اندر اس کا عمل دخل نہیں، تو اعتاق کے اندر بھی گویا اس کا عمل دخل نہیں بھائی، اور وہ زمان تو آتا تھا اعتاق کی وجہ سے بھائی، فلا بد من صنعه، لہذا اس کے عمل کا ہونا ضروری ہے، کس کے لیے، اس زمان کے لیے، اور یہاں عمل کا دخل ہے نہیں، لہذا اس کا زمان بھی، صورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، فلہ الاستعصاء فی راس المال، تو رب المال کے لیے جائز ہے کہ وہ سعی طلب کرے اس غلام سے، فی راس المال کس کے اندر، راس المال یعنی ہزار کے اندر، ونصف الربح اور نصف نفع یعنی ڈھائی سو تو 1250 میں، اول اعتاق بھائی، اور یا اس کو اختیار ہے کس چیز کا کہ اسے آزاد کرے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے نزدیک، فاذا قبض الالفا، جب اس نے 1250 وصول کر لیے، یا یوں کہیں ابھی کتنے وصول کیے، 1000 وصول کر لیے، فاذا قبض الالفا، جب وہ 1000 وصول کر لے راس المال والے، تو لہو ان یضمن المضاربا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ضامن بنا دے، کس کو ضامن بنا دے، مضارب کو ضامن بنا دے، الذی دعا الولد، وہ مضارب جس نے کس کا دعویٰ کیا تھا، بچے کا، اس کو مضامن بنا دے، نصف قیمت الامی، ماں کی نصف قیمت کا، لان الالف الماخوذ سارا راس المال، سارا راس المال، اس لیے کہ وہ الف جو لے لیا گیا وہ کیا بن گیا، وہ کیا بن گیا، راس المال، لتقدمه استیفاء، اس لیے کہ وہ وصولی کے اندر کیا ہوا، مقدم ہو، وہ پہلے وصول ہوا تو وہ رب المال، وہ راس المال بن گیا، فل جاریت کلھا ربح، تو باندھی ساری کیا بن گئی، نفع بن گئی، اور نفع باندھی ہے 1000 کی، تو 1000 کے اندر رب المال کا کتنا حصہ ہوا، 500، تو وہ 500 کا ضمان اس سے لے لے، لیکن نفذت الدعوۃ، تو باندھی ساری نفع ہے، لیکن نفذت الدعوۃ السابقۃ، لیکن سابقہ دعوی نسب نافذ ہوا، وصارت ام ولد له، اور وہ باندھی کیا بن گئی، اس کی ام ولد بن گئی وہ مضارب کی، فیضمن نصف، فیضمن نصف قیمتها، تو وہ ضامن بنا دے گا اسے، اس باندھی کی، مضارب رب المال ضامن بنا دے گا، یا یوں کہ یضمنو پڑھ لو، تو مضارب ضامن ہوگا نصف قیمتها، اس باندھی کی نصف قیمت کا، لانه زمان تملک، اس لیے کہ یہ زمان ہے مالک بننے کا، فلا یشترط له صنع، اور اس کے لیے کسی عمل کی شرط، مالک بننے کا زمان ہے، اس کے لیے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جائے گی، مولانا صورت سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی، دیکھو خلاصہ ہے، پھر سن لو بھائی اس مسئلے کا، میں نے آپ کو 1000 درہم دیے کہ جا کر اس سے مضاربت کرو بھائی، تجارت کرو اس پہ، کیا کرو، تجارت کرو، آپ نے مضاربت ہوا بھائی، آپ نے اس 1000 کی باندھی خریدی، باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ بچہ بھی کتنے کا ہے، 1000، تو راس المال بھی 1000 تھا، باندھی بھی 1000 کی، بچہ بھی 1000 کا، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باندھی ہے راس المال اور بچہ ہے نفع، بلکہ جب مال تجارت کئی اعیان بن جائے اور ان میں سے ہر ایک کیا ہو، راس المال کے برابر ہو، تو کسی ایک کو راس المال قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک میں صلاحیت ہے کہ وہ کیا بن جائے، راس المال بھی 1000 کا تھا اور ان میں سے ہر ایک بھی کتنے کا ہے، 1000، جب ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی ایک کو ہم راس المال متعین نہیں کر سکتے، تو دوسرے کو نفع بھی قرار نہیں دے سکتے، تو یوں سمجھو گویا ابھی تک نفع ہوا ہی نہیں، پھر اس غلام اس نے دعویٰ کر دیا اور بعد میں اس غلام کی قیمت بڑھ گئی، تو ابھی فی الحال جب دعویٰ کیا تو نصب ثابت نہیں، کیونکہ ابھی اس کی ملک ہی، جب نفع ہی نہیں آیا تو مضارب کا حصہ آیا، مضارب کا حصہ نہیں، تو نصب بھی ثابت نہیں، لیکن پھر بعد میں بچے کی قیمت بڑھ گئی، آپ کیا ہوا، اس کی نفع کی وجہ سے ملک آ گئی، ملک آئی تو وہ بچہ کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا اس کے حصے میں بھائی، آپ بھائی بچہ آزاد ہوا تو رب المال کو اختیار ہے، چاہے تو کیا کرے؟ اس غلام سے سعی طلب کرے، کتنے کے اندر؟ راس المال میں بھی اور نفع میں. راس المال 1000 اور نفع کتنا تھا؟ یعنی نصف نفع 250، 1250 میں. یا چاہے تو اسے کیا کر دے؟ آزاد کر دے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور زمان نہیں لے سکتا بھائی، کس سے؟ مضارب سے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بچے کی آزادی کے سبب دو چیزیں ہیں، ایک اس کے نسب کا دعویٰ اور دوسرا اس کی ملکیت. نسب کا دعویٰ پہلے ہے لیکن اس سے آزادی نہیں آئی تھی، اور ملک بعد میں آئی اور اس کی وجہ سے کیا آگئی؟ آزادی. تو سبب تو دراصل دو ہیں، لیکن جو مؤخر تھا اس کی وجہ سے بعد میں کیا آگئی؟ آزادی. تو ملک آزادی کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جائے گی، اور اس ملک کے آنے کے اندر مضارب کا کوئی دخل تھا؟ اس کا کوئی دخل نہیں ہو تو خود بخود بچے کی قیمت بڑھ گئی بھائی، تو اب لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا بھائی، زمان نہیں. لہذا جب غلام لے کر آتا ہے، پیسے کما کر لایا اور اس نے دیے، تو جب رب المال نے 1000 وصول کر لیے، کتنے؟ راس المال والے 1000 وصول کر لیے، تو جیسے ہی پیسے وصول ہوئے، اب متعین ہوا کہ بچہ سارا کا، بچے میں 1000 کیا تھا؟ راس المال، اور 500 کیا تھے؟ نفے کے تھے. تو جب راس المال بچہ بن گیا تو باندی بھی پتہ لگا کیا ہے؟ نفع ہے. جب نفع ہے تو باندی ہے 1000 کی، تو رب المال کا کتنا حصہ ہے؟ 500. تو باندی تو لیکن نسب کے دعوے کی وجہ سے کیا بن گئی ہے؟ ام ولد بن گئی ہے. تو لہذا اب اس صورت میں رب المال زمان لے لے گا نصف باندی کا، کس سے؟ کیونکہ نصف تو مضارب کی ہے نفع میں کے طور پر، اور نصف اس کی ہے، تو 500 سے بطور زمان کے لے لے گا. صورت سمجھ میں آئی جی؟ اب کیا اشکال بھائی؟ اشکال حل ہو گیا؟ چلیے جی، چلیے مولانا. ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.